गुमराही के अलावा कोई और ठिकाना नहीं रहेगा। और अक्सर कभी होता ही है कि एक आध दफा अगर हम उस हक की पैरवी नहीं करते हैं या अल्लाह ताला की जो तो राह में नेकी करने का मौका होता है या कुछ होता है, तो उसकी हम अवेल नहीं करते हैं, उसको नहीं पसंद करके गुमराही को पसंद करते हैं या फिर उसके बरस को चीज पसंद करते हैं, तो फिर खौफनाक चीज ये होती है कि जैसे उस्तादा जी ने बताया रिसेंटली भी ना हमारे खुलासा कुरान में, कि बाद में होता ये है कि हम खुद नहीं करते, फिर तो अल्लाह ताला हमें तौफीक ही छीन लेते हैं कि हम उस चीज को कर पाए या उस नेकी को कर पाए या फिर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें या फिर हक की पैरवी करें। तो इतना ये खौफ दिलाने वाली बात थी कि एक दफा हम स्किप होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम कर देंगे, लेकिन सुभान अल्लाह वी कैन नेवर से कि वो एक स्लिप जब हम करते हैं अपने पॉइंट से, तो फिर शायद वो फिर वापस से हमारा दोबारा से अल्लाह तआला की राह में आने का या हक की पैरवी करने का तौफीक ही छिन जाए या फिर उसका रास्ता ही हम उनसे छूट ना जाए। तो ये बात मुझे बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त लगी। और वही बात है ना कि जब हम जानते बूझते हक को फिर छोड़ते हैं या फिर इस तरह से कुछ इसको इसको इससे अब्सटेन करते हैं, तो फिर मोहर लग जाती है, फिर होता ये कि हम चाहते हुए भी फिर उसकी वापस नहीं आ सकते क्योंकि हमने पहली मर्तबा उसकी कदर नहीं की। तो अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری آج کی فیوریٹ آیات دو ہے، 57 اینڈ 58. یہ میری آل دا ٹائم فیوریٹ آیات ہیں. جب سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے قرآن پڑھنا تو مجھے یہ اس کی سمجھ آئی ہے، تو یہ ہر جگہ میری کوٹنگ جب بھی میں نے کرنا ہوتا ہے یہ ضرور آیات کرتی ہوں. 57 نمبر جو ہے اس میں تو بس یہ مجھے بہت چیز امیزنگ لگتی ہے کہ یا یوحنا الناس، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو نہیں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور یہ سب لوگوں کے لیے جو قرآن ہے یہ معجزہ ہے، یہ قرآن جو ہے ہمارے دلوں کو نرم کرنے والا، یعنی ہم نے اپنے دلوں میں اتنی چیزیں پالی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کی بات اچھی نہیں لگی، تو یہ قرآن پڑھنے سے ہمارا دل بالکل کلین ہوتا ہے. ہم اتنی کوششیں کرتے ہوتے ہیں کہ اپنے برتنوں کو اچھی طرح صاف کریں، اپنی چیزوں کی اتنی صفائیاں کرتے ہیں، لیکن ہم اب بھول جاتے ہیں اس دل کو کہ یہ جو دل ہے اس کو بھی صاف کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنی ہمیں باقی چیزیں جو ہم صاف کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی خوبصورت چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شفا ہے. اور اس سے اگلی والی جو آیت ہے 58، اس میں مجھے سب سے خوبصورت یہ لفظ لگتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، یعنی یہ اس کو پڑھ کے لگتا ہے جیسے خوشی مل رہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ خوش ہو جاؤ، کہ یہ خوش ہو جاؤ، کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اور ہوا خیر مما یجمعون، یہ والی چیز جو یہ جو تین چار لفظ ہے نا، یہ مجھے دنیا کے بہت سارے کاموں سے واپس لے آتے ہیں کہ جو بھی چیزیں میں کوشش کر رہی ہوں اپنے گھر میں جمع کرنے کی یا اپنی زندگی میں یا اور چیزیں، تو یہ سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کا پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کے بارے میں بات کرنا، اس کے بارے میں لوگوں تک اس کو پہنچانا، تو یہ ساری چیزیں وہ سب چیزوں سے بہتر ہیں جو دنیا میں تمہیں اچھی لگتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں پھر تو ڈیفینیٹلی اس چیز کو ماننا، یعنی سمجھنا و اتانا کہنا میرا فرض ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ ہی سب بہنوں کو میرے ساتھ، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر سسٹرز آپ کی شیئرنگ کے لیے. میں نے میری فیورٹ آیا نمبر 64 اور 62 ہے سوری، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی مطلب ان کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. تو اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اولیاء وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسے اللہ سبحانہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے، مطلب ایک طرح سے رشتہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی سے، اور ایموشنل رشتہ ہوتا ہے، محبت والا رشتہ ہوتا ہے، اور سارے فرائض پہ جیسے مکمل جم جاتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزے ہے، ایکسیٹرا، اس کے بعد اپنی حدوں کے اندر رہتے ہیں اولیاء، اور کثرت سے نفل پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو بھی نیکی کرتے ہیں اسے کنٹینیوسلی کرتے ہیں. تو اس میں بہت خوبصورت پوائنٹس تھے کہ کس طرح سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطلب اولیاء بن سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ ان کی منزل یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کریں. تو اس کے بعد جب یہ سب کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر نہ تو خوف ہوتا ہے نہ کسی طرح کا غم ہوتا ہے. مطلب جو بھی مشکلیں آتی ہیں، جو بھی ڈر ہوتا ہے ان دا فیوچر کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، جیسے دے کیپ گوئنگ وتھ دیئر ورک، مطلب نیکیاں کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، مشکلیں آئیں یا آسانی ہو، جیسے بھی ہو. تو اللہ سے مجھے بہت یہ ٹچنگ لگا کیونکہ لاسٹ ویک میری طبیعت بہت خراب تھی، اینڈ دین لیکن میں نے قرآن کو چھوڑا نہیں ہے. I was clinging to it. مطلب بالکل اپنے ہوم ورک تھے، جو بھی تھے، اسائنمنٹس تھے، مطلب آئی واز کنٹینیوئنگ ود دیٹ. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جو بھی ہے دس ول پاس تھرو، جو بھی غم ہے دس ول پاس تھرو. تو الحمد للہ قرآن سے جب سے جڑے ہیں اٹ ہیز بین سیم تھنگ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین اولیاء بن سکیں. اللہم اجعلنا منہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو الحمد للہ سسٹر سمری، ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم سٹارٹ میں زیادہ پھر ٹائم نہ لے سکوں سب لوگوں کا. تو ماشاء اللہ بڑی ہارٹ وارمنگ آپ سب کی شیئرنگس تھی، اور ہر ایک سے بہت کچھ میں نے بھی اپنے لیے لیا، آپ سب نے بھی لیا ہوگا. اور سسٹر زینہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی صحت دے، ایسی صحت کی جس کے بعد آپ کی بیماری کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، آمین. اور باقی بھی تمام لوگ جن کی بھی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا کرے، آمین یا رب العالمین. سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، جیسے آپ نے کہا نا کہ اوکے ابھی آواز ٹھیک ہوگی. سم جسٹ یہ بات کر رہی تھی کہ وہ وقت گزر جاتا ہے، شاید اسٹریسفل بھی ہو کسی حد تک، لیکن ہمیں کافی سکون اور ایک سیٹسفیکشن کہ ٹھیک ہے میں نے کچھ تو اپنا آئی ڈونٹ نو، معلوم نہیں کہ یہ بار بار کیوں خود ہی خود ہی سے ڈراپ ہو رہا ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کے خلاصہ قرآن کا ہے، اور آج ہم جز نمبر 11 کا آخری رخ کریں گے. تو انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ یونس آئی نمبر 71 سے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 11ویں پارے کا آخری رخ ہے، سورۃ یونس کی آیت نمبر 71 سے. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتلو عليهم نبأ نوح، اور پڑھ سنائیے ان کو خبر نوح علیہ السلام کی. اس قال لقومہ یا قوم، جب انہوں نے کہا اے میری قوم، اگرچہ تم کو گراں گزرتا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، تو پھر اللہ پر میں توکل کرتا ہوں، تم اپنا کام جمع کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، پھر تمہارا کام تم پر چھپا ہوا نہ ہو، پھر کر ڈالو میرا کام تمام اور نہ مجھے تم مہلت دو. اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کو زیادہ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ان کی بات مان کر زندگی کی رونقیں کم ہوتی ہوئی دکھتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم تو بہت نیک تھے اپنی نظروں میں، کیا ہو گیا، سب کچھ کر کرا کے بھی ہم ابھی تک اس درجے پہ نہیں پہنچے کہ جس پہ پہنچنے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو پھر ہم تھک گئے، اتنا ہی کافی ہے. آج کے لوگ تو ہو سکتا ہے کہ کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہی اختیار کر لیں، لیکن نبیوں کی قومیں اس سے بھی بڑھ کر اور زیادتی کرتی تھی، اور وہ کیا کہ وہ نبیوں کو قتل تک کرنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی برملا اور کبھی ڈھکے چھپے. وہ انبیاء کرام جیسی چنی ہوئی اور پاک شخصیات کے خلاف باتیں کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت نوح کو بات سکھا دی کہ ان سے کہو جو کرنا کر لو، میرے خلاف تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، تم سب مل جاؤ گے، لیکن میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے جو تم سب کا رب ہے۔ یہ یقین اس کو ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرے اور جس کو صرف اور صرف اللہ کو جواب دینے کا احساس ہو۔ اس کے برعکس اتنی بات، اتنا یقین اپنی بات پر کسی کو نہیں ہو سکتا۔ فائن طول لئی تم، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو کس بات سے، اس دعوت سے، تو پھر فما سال تو کم میں نجرن، میں تم سے کوئی اس کام پہ اجرت تو نہیں مانگتا، کیونکہ میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں تو یہی حکم دیا کیا ہوں کہ میں مسلمان رہوں، یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، میں تم سے لے کے تو نہیں کچھ کھا رہا کہ جس کی وجہ سے تمہاری مرضی کا دین پیش کر دوں، تمہاری مرضی کے مسئلے دے دوں۔ جب دیندار دکانداری بنا لیتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ چھٹ جائیں گے، ہائے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہائے لوگ ہمیں برا کہیں گے، تو پھر وہ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو بھی بدلتا ہے، اور وہ چیزیں جو ان کے فائدے کی ہوتی ہیں اگر وہ اس پہ عمل کریں، ان کو بھی بعض اوقات لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قومیں پھر خود سر ہو جاتی ہیں، منہ زور قومیں کبھی بھی خیر کی بات نہیں لاتی۔ اس کے برعکس انبیاء کرام کے اس پیغام سے ہم سب کے لیے وضاحت ہے کیا کہ تم اپنا کام کرتے جاؤ، دعا یہ کرو کہ اللہ کام ٹھیک کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ آئے، جو نہیں آتا کوئی بات نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا یہ کام۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ تم دوسروں کی برائیوں میں اتنے زیادہ ان سے متاثر نہ ہو جاؤ کہ تم خود ہی وہ کام کرنا چھوڑ دو۔ فقط زبوح فنجئی نہ ہو، اور انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو لوگ کشتی میں تھے ان کو بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت سبق ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی یہاں بتاتے ہیں کہ آخر انجام جو ہے وہ حق کے اوپر عمل کرنے والوں کا ہی سچا ہوگا، اور پھر دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا، یعنی نہیں مانتے تو نہ مانے۔ آج قوم نوح کے ڈوبے ہوئے لوگ یا ان کی نسل سے بعد میں ایسے لوگ جو پیدا ہوئے جو بگڑ گئے، ان کا نام بھی نہیں ہے، نام اس کا بچے گا جو کام کرے گا۔ اللہ کی اس فطرت میں، اللہ کی اس کائنات میں اتنی پرفیکشن ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ کوئی بے ڈھنگی چیز یہاں ٹہر نہیں سکتی۔ ایک اصول اپنے لیے زندگی کا بنا لے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، کام کریں گے، اپنے آپ کو ایکسیلنسی کے درجے پہ رکھیں گے تو آپ سیکیور ہیں، کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا آپ کی جگہ سے، چاہے آپ بیوی ہیں، چاہے آپ کہیں بہو بن کے آئیں، یا آپ کسی بھی دنیا کے کام میں کام کر رہی ہیں۔ جہاں آپ کے اپنے کام میں نقص ہوگا، آپ خود اس کے اندر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے بن جاتے ہیں۔ اس قوم نے بھی حضرت نوح کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ کیا، اللہ نے کہا دیکھ لو کدھر ہے آج، اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوئی کہ صرف 70-80، ہائے ایک نئی دنیا بات کرنی ہے۔ آج ہم کتنا فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نئی بھیڑ جمع رہے ہمارے ارد گرد، چاہے کسی نہ کام کی ہو، ہم جنگ جمع کرتے ہیں۔ آج امت ہونے کے ناطے بھی ہمارا یہی حال ہو گیا کہ ہم صرف ایک بھیڑ بن چکے ہیں، امت نہیں رہے، اس لیے کہ جو کر لے وہ ٹھیک ہے، جس کی جو سوچ ہے کر لو، اس کو بھی خوش رکھو، اس کو بھی خوش رکھو، حالانکہ اللہ کی کائنات میں تو ہمیں یہ سبق کہیں نہیں ملتا۔ ہر وہ پتا جو پیلا ہونے لگتا ہے، بالآخر درخت خود اس کو گرا دیتا ہے، جاؤ تم نیچے رہو، اس جگہ پہ کسی اور پتے نے لگنا ہے، اس کا سبزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کی زندگی سے یہی سبق دیا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومه، پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا، پھر اس کے بعد مان کر نہ دیا، اور ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہرے لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کام ہے، اور وہ کیا کہ جب ایک بار بندہ کسی چیز کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو ماننے کی، اور اللہ اس طرح دلوں پر ٹھپے لگاتا ہے کہ وہ حق سے دور ہوتے ہوئے، ہدایت سے دور ہوتے ہوئے بھی خود کو ہدایت پہ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، نبوت کا تار ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا۔ ثم بعثنا من بعده موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا۔ یہ دیکھ لیجئے بڑائی کا دم، میں بڑا ہوں، میرا اس معاشرے میں بہت مقام ہے۔ حالانکہ اللہ کا کمنڈ سن لیجئے ان لوگوں پہ جو خود کو بہت بڑے سمجھتے تھے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور حالانکہ وہ تو مجرم لوگ تھے۔ کیا پتا چلا کہ اصل قیمت پوچھنی ہے نا اپنی طرف سے پوچھے۔ ہم توکڑی ہوئی گردنے اور تنے ہوئے کپڑے پہن کر اور یوں اپنی پپن شو دکھاتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں نا کیا لگ رہا ہوں اور کیا ہوں، اللہ سے تو پوچھو کہ تم کون ہو۔ اس تکبرو کے مقابل اگر ہم مجرمین کو لکھ کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آئینے کا سامنے کا حصہ اور آئینے کا پیچھے کا حصہ۔ کوشش انسان کرے کہ اللہ کی نظروں میں میں بڑا بنوں، انسانوں کی نظروں میں بڑا بن گیا تو کیا بڑائی ہوئی۔ جو خود چھوٹے ہیں، جو باقی رہنے والا، اس کے سامنے بڑے بنیں گے، وہ بڑا کہے گا تو بڑائی باقی رہے گی، اور چھوٹے چھوٹے لوگ ہمیں اچھا کہہ دیں گے نا تو وہ لوگ بھی چار دن میں مر جائیں گے اور ہماری ساری برائیاں جو وہ کرتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو تعریفیں کرتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کے نام اخباروں میں چھپتے، میگزین ہوتے، ان پہ آرٹیکل چھپتے، آج کی طرح چند مہینے بعد لوگ اسی میں پکوڑے سموسے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اصل دعا کیجئے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، پھر باقی رہیں گے آپ۔ فرعون نے اللہ سے دشمنی کی تو اس کا برا نام بھی باقی رہا، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشان بنا کر پیش کر دیا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ فَلَمَّا جَاهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا۔ کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا زندگی میں حق سے تعلق جڑے، کیونکہ آنکھیں بند ہوتے ہی سب کو حق دکھتا ہے، پھر لا الہ الا اللہ پڑھو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جب حق ان کے سامنے آیا اور انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور یہ تو کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، چلو ٹھیک ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اور جادوگر تو کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا أَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یہ ہے ہر دور کے لوگوں کی مشکل۔ کہنے لگے کیا تو لایا ہے وہ چیز کہ ہمیں پھیر دے ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں سے۔ یہ پہلا الزام تھا جو موسیٰ پہ لگا قوم کی طرف سے اس آیت میں، جس کا تذکرہ ہے کہ تم ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے، ہماری برادری، ہماری سوسائٹی کے طریقوں سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو۔ اور دوسرا الزام، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم بڑا بننا چاہتے ہو، تم کہتے ہو سب ہمیں سلوٹ مارے، ہم یس کہیں تو یس کہہ دیں، نو کہیں تو نہیں کہہ دیں۔ یہ بھی الزام لگا دیا کہ تم یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہو کہ بڑے بنو۔ تو سن لو پھر، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لاتے، تم ایک نہیں ہم دونوں کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ ہوتی الٹی کھوپڑی، انسانوں کو تو چھوڑ دیجئے جو عام درجے کے انسان ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے تو دل میں بھی ایسے خیالات نہیں ہوتے ہوں گے جو الزامات لوگ ان پہ لگا دیتے تھے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، لے آؤ میرے پاس ہر ایک جادوگر دانا کو۔ پس جب آئے جادوگر اس کے پاس، کہا انہوں نے موسیٰ سے، الکمان تم ملکون، ڈالو جو ہو تم ڈالنے والے۔ قال لہم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، ڈالو وہ جو تم ہو ڈالنے والے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرسٹ ٹرن دی کہ جاؤ تم کر لو، کیونکہ موسیٰ کے دل میں کوئی شک نہیں تھا یا اپنے بارے میں کوئی کمپلیکس نہیں تھا کہ اچھا وہ پہلے ان کی سن لیں گے پھر مجھے تو جھوٹا ہی کہیں گے۔ ہمارے عموماً یہ بھی ایک کلچر ہے، کسی معاملے جھگڑے کا فیصلہ کرانا ہو کہتے ہیں پہلے اپنی بات سنا دو، ورنہ وہ دوسرے کی سن کے اپنا ذہن بنا لے گا، تو حق کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پہلے سنائے بعد میں سنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے کہا کہ الکمان تم الکن، شروع کیجئے، گو ہیڈ، فرسٹ بن جاؤ، پہلے کرو۔ فلم مالقو قال موسیٰ ما جی تم بھی سحرن، اور جب انہوں نے ڈال دیے اپنے انچر تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے ڈالا ہے یہ تو جادو ہے، اور اللہ ابھی باطل کرے گا اس کو۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ نہیں اصلاح کرتا فسادیوں کی۔ ویحق الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور تاکہ حق کو اللہ حق کر دے اپنی باتوں کے ذریعے، اور اگرچہ مجرموں کو یہ بات ناپسند لگے۔ اگر اللہ تعالیٰ ڈرنے والا ہوتا تو فرعون کے جادوگروں سے ڈر جاتا، فرعون سے ڈر جاتا، لیکن اللہ حق کو حق رکھتا ہے۔ اس لیے دعا کریے کہ اللہ حق کا ساتھ دے دے، ہمیں حق پہ کر دے۔ جس معاملے میں آپ باطل پہ ہوں گے ضرور چھوٹے پڑیں گے۔ آج اس دنیا کی عدالت سے چھٹ بھی گئے، کل میدان محشر میں سب کے سامنے انسان جھوٹا قرار پائے گا، پھر بولتی ہوئی زبانیں بند ہوں گی، پھر 420 ختم ہوں گی، پھر اپنے اوپر کئی کلو وعدے اڑھا کے اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنا، یہ سب دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو ثابت کر کے رکھتا ہے. پھر اس کے بعد فما من موسیٰ الا ذریۃ من قومہ, پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. کون تھے؟ یوتھ تھے. یہ بھی اللہ کی سنت رہی. جب کسی معاشرے پر خاندانی رسم و رواج برادری کی باتوں کا اتنا غلغلہ ہو جائے کہ حق چھپ جائے تو پھر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے, کیونکہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ, رسک نہیں لیتے, عادی ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو اپنی برادری خاندان کی دشمنی مول لینا مشکل لگتی ہے. ہاں ایسے وقت میں پھر جوان سامنے آتے ہیں. موسیٰ پر بھی ذریتن, وہی لوگ جو موسیٰ کو چھٹلانے والے تھے ان کی نسلیں جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی, اور یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھی گئی, سوائے ایک شخص جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. باقی جتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ سب عمر میں اللہ کے نبی سے چھوٹے تھے. بڑے لوگ پکے ہو چکے ہوتے ہیں سخت درختوں کی طرح, ٹوٹ جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں. یہاں بھی کچھ ایسے ہی دکھتا ہے کہ چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. کیوں؟ فرعون کے ڈر سے, اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے, جن کو خوف کیا تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا, کیونکہ فرعون تو تھا ہی سر پہ چڑھا ہوا, اور بے شک وہ زیادتی کرنے والوں میں سے تھا. بڑے لوگ مصلحت پسند ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ بہت بڑے نیکیوں کے موقع ان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن نہیں مانتے, چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جوان جہاں گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتے, وہاں وہ نیکی کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے. وقال موسیٰ یا قومی, اور موسیٰ نے کہا ہے میری قوم, ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, فعلیہ توکلوا, تو بس اسی پر توکل کرو, ان کنتم مسلمین, اگر تم مسلم ہو. یہ لفظ مسلم بہت قابل غور ہے, مومنین آتا ہے مومن ایسی جگہوں پہ, لیکن ابھی اسلام کا ابتدائی درجہ تھا, غلامی میں پسے ہوئے لوگ تھے. ابھی تو صرف موسیٰ ان کے عقیدے کی اصلاح کر رہے تھے, ابھی تو ان کو اسلام دکھانا چاہ رہے تھے اور کہا کہ تم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو. فقالوا علی اللہ توکلنا, بس وہ بولے ہم نے اللہ پر توکل کیا, اور ساتھ ہی لبوں پہ دعا آ گئی, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے ہمارے رب ہمیں فتنہ نہ بنا ظالم قوم کے لیے, اور نجات دے ہم کو اپنی رحمت سے کافر قوم سے. یہ ہے بندہ مومن کی پہچان, دل میں توکل کی دولت ہے اور زبان پہ دعائیں ہیں, عاجزی کی بے بسی کا اظہار ہے, اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا, اللہ میرے پاس کچھ نہیں, اللہ تم مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ, اللہ تجھے پتا ہے کہ میں تیرے بھروسے پہ بڑی بڑی بات کر دیتا ہوں, تو میری مدد کر دے, اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں. کیسے؟ ابھی دعا سے ہاتھ گرے نہیں تھے کہ واوحینا الی موسیٰ واخیہ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو. کون تھے بھائی؟ ہارون علیہ السلام. یہاں دیکھیے کہ یہ وحی نبیوں کے ساتھ تو اصل شکل میں آتی ہے نا, لیکن آج بھی جب آپ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کا دل آپ کو کہتا ہے کہ دعا سنیں گے, اللہ راستے دکھا دیتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے موسیٰ اور ان کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو, اور اپنے گھروں کو قبلہ ٹھہرا لو, اور نماز قائم کرو, اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. کیا ہوا اگر باہر پرسیکویشن ہے, اگر باہر تم اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے, عبادت نہیں کر سکتے, گھروں کو قبلے بنا لو. آج بھی اسی کی ضرورت ہے, پہلے گھر تو قبلے بنے. گھر تو بت خانے ہیں, سنم خانے ہیں, مسجد میں جا کے نماز میں جا کے تجھے سکون ملے گا تو کیا ملے گا. اس دور میں بھی کسی بھی قوم کو اللہ نے یہی پیغام دیا تھا, گھروں کی اصلاح کرو. کوئی قوم دشمن کو تب تک فتح نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی نسلوں کو فتح نہ کر لے, اپنے اس 6-7 فٹ کے جسم کو فتح نہ کر لے, اور جن کے اپنے دل دماغ کے اندر دشمن کا طرز زندگی, دشمن کا کلچر رچا بسا, وہ دشمن کے مقابلے میں پھر کہاں جیتیں گے, وہ تو جیتنا ہی نہیں چاہتے. پھر موسیٰ نے دعا کی, وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملئہ, موسیٰ نے دعا کی ہے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے, اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں, یعنی وہ تیرے ہی دیے ہوئے مال کو تیرے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں, اے رب ان کے مال غارت کر دے, واشدد علی قلوبہم, اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. یہ بھی ان کی دعا قبول ہوئی کہ فرعون کو ایمان تو نصیب ہوا, لیکن کب؟ جب غرغرہ لگ گیا، جب موت کی کھچکیا سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دعا فوراً سنی، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، ثابت قدم رہو اور دیکھو ان لوگوں کے پیچھے نہ لگو جو جانتے نہیں، یعنی بے علموں، ہدایت سے دور، علم سے دور لوگوں کا پیچھا کرنے والے جو ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. کیا پتہ چلا کہ آج بھی مسلمان جتنی مرضی دعائیں کر لے، جب تک سبیل الذین لا یعلمون پہ چلنا نہیں چھوڑے گا تب تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب بھی دکھا دیے کہ جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے کیسے پسی بھی قومیں جو ہیں وہ ابھرتی ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، اور پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کے غر سے ان کے پیچھے چلے گئے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کہنے لگا میں نے واقعی مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اعتاد جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب سنیے گا، آل آن واحد مقام ہے قرآن کا جہاں یہ انداز ہے، کیا اب، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، یا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت کا، اچھا آل آن اب ایمان لائے ہو، سمجھ آ گئی یہ بات کی، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. آج ہم جب کسی دکھ، بیماری، تکلیف میں پڑتے ہیں اس وقت پھر ہم بھی لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں سے نکالتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا فائدہ، تو پہلے فسادیوں میں سے تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب اللہ کہتے ہیں تجھے ہم عبرت کا سامان بنائیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، آج بھی برتتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈیز کو، اس کی ممی کو 100 پاؤنڈ دے کر دیکھتے ہیں ایک جھلک، کہ جیسے کوئی بڑی خوبصورت چیز ہے دیکھنے کی. آج بھی بہت سارے لوگ اللہ کی اتنی بڑی نشانی کو عبرت سے نہیں دیکھتے، پیسہ کمانے کا دھندا اور صرف ایک بس دیکھنے کا شوق ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیلَ، اب یہاں سے بنی اسرائیل کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے. بڑا دشمن مر گیا، فرعون ڈوب گیا، انہوں نے ہجرت کر لی، ابھی تک ایمان کی رمق موجود تھی، قوم نے آگے جہاد کا جب انکار کیا 40 سال بھی گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ پھر قوم کا نصیب بدلتا ہے. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یہ رونے کے قابل بات ہے کہ جب تھوڑی سی نعمت آ جاتی، خوشحالی آتی ہے، علم آ گیا، ذرا سی آسودگی ہوئی تو پھر اختلافات شروع ہو گئے. آج بھی دکھ کا وقت آتا ہے نا، سارے بھائی بہن جمع ہو جاتے ہیں گھر میں، چپ چپ اب اور کوئی بات نہ کرو، سب رو رہے ہیں، ماں مر گئی ہے، 2 سال سے بھائی نہیں ملا، بہن کو چپ، آج کوئی نہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے ہوں گے، اور آج وہ موقع ٹل گیا، ذرا خوشی کا موقع آیا تو سارے روٹ راٹ کے ادھر ادھر بیٹھ جائیں گے، اب آؤ ہمیں منانے، کہ ہم نہیں آئیں گے، انہیں کھیل کھلونا میں نہیں لگی ہوئی دنیا. وہ روٹ گیا، وہ یہ روٹ گیا. مجھے کسی نے کہا کہ میں صرف 1 ہفتے کے لیے پاکستان جا رہی ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہتی وہ ایک مشکل بنی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتی شادی ہے. تو میں نے کہا پھر وہ قصہ مختصر کے کہانی کیا تھی کہ وہ روٹے ہوئے، سارے روٹ کے بیٹھے ہوئے، جس کے گھر شادی ہے وہ کوئی پچھلا مردہ پھیر لا، اس موقع پہ تم نہیں آئے تھے، ہم نے نہیں آنا، وہ اس کو نہیں، اور باقی جو آنے والے ان کو روک رہے ہیں، تو وہ شادی کا اکھاڑا بن رہی ہے. تو پھر اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ تو تم ہمارا فیصلہ کراؤ تو پھر ہم شادی کریں گے، اور وہ جانے والی کسی خوشی میں نہیں جا رہی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ، ویلے جس کو کہنا چاہیے، نہ کام، نہ کاج، نہ دھندا، اتنا پیارا انسان اللہ نے بنایا اور کن کھیل کھلونوں میں کھو کے دنیا سے جاتا ہے. میں کہتی جب قبر میں مٹی میں انسان جاتا ہوگا، فرشتے بھی کہتے ہوں گے دیکھو کیا کر کے آیا ہے، کس لیے بھیجا تھا، گڈی گڈے کے کھیل، شادیاں، تماشے، منگنیاں بیاہ کر کے آ گیا نا، مٹی کے گھروندے بنا کے کاغذ کی طرح بکھرے ہوئے چھوڑ کے آ گیا نا، ہماری یہ دنیا ہے کیا؟ کیا ایک ٹوائلٹ پیپر جس کو ہم گندگی صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک نوٹ جس کے اوپر ہزار کی مہر لگی ہوئی کو فرق ہے؟ وہ بھی ٹریش میں جا رہا ہے، وہ بھی ٹریش میں جا رہا ہے، لیکن ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ یہ مٹی کا جسم جس کے اوپر پھر مٹی پڑنی ہے، اس کو بچانے کے لیے کتنی ہماری کوششیں، ایک جوڑ میں درد ہو جائے ہم اس کی مشینوں پہ چل پڑتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کہیں دوائیاں، کہیں ڈاکٹر، کہیں بیماریاں. میں کہتی ہوں جس طرح یہاں لوگ جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اتنی تو ہم مسلمان ایمان کی حفاظت نہیں کرتے. ایمان چاہتا ہے تو جائے، لیکن ہم نے جسم کی حفاظت کے لیے چاہے کتنی غیر شرعی چیزیں دیکھنی اور سننی پڑے کرنے کو تیار ہے. کیا کرے جی، یہ بدن نہ مٹے، مٹنا ہے پھر. کل من علیہا فان، سب فانی. پھر اس وقت سمجھ آتی ہے انسان کو کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ایسے وقت میں پھر انسان سوچتا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے ان معاملات میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. زندگی بھر تو کسی نے نہیں ماننا تھا، وہیں جا کے مانیں گے، پھر پتا چلے گا کہ ہم کیا کرتے تھے. یہاں فرعون کے ڈوبنے کی بات ہے. 1907 میں پہلی دفعہ فرعون کی لاش جو تھی یہ ڈسکور ہوئی تھی. سر گریفٹن تھا، اس نے اس کے جسم سے پٹیاں جب اتاری تھی تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، کھاری پانی کا اثر تھا اس پہ. اور اس کے بعد سے پھر لوگوں نے آج تک اس کی جو نمائشیں لگا کے اس کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کیا تاکہ آؤ دیکھو، وہ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی اور نظر سے دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ بڑے بننے والے دنیا سے چلے گئے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اور بعد میں پھر اپنے نبی کو اللہ نے مخاطب کیا، فَإِن كُنْتَ فِي شَقٍّ مِّمَّنْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. کسی بھی صورت کے اندر جب اس طرح کا انداز ہو تو یہ اس بات کا دلیل ہوتی ہے کہ اب صورت اپنے خاتمے کی طرف چل پڑی ہے. کہانیاں سنائی، انبیاء کرام کے قصے سنائے، اور اب اپنے نبی کو فرمایا اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقعی یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. ان الذین حقت علیہم کلمات ربک، حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچ ثابت ہوا ان کے سامنے خواب کوئی نشانی آ جائے یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو دیکھ لیں، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے. صرف ایک قوم ایسی ہے کہ جنہوں نے عذاب کو دیکھ کر توبہ کی تو اللہ نے ان کو فائدہ دیا، اور وہ کون سی تھی؟ قوم یونس. اگلی آیت میں ان کی کہانی، شاید اسی وجہ سے سورت کا نام سورت یونس، کیونکہ اس قوم کی ایک خاص بات ہے جو باقی کسی قوم کے ساتھ نہیں، کہ عذاب کی نشانیاں دیکھ کر یہ ایمان لائے اور اللہ نے ان کا ایمان قبول کر لیا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. پھر کیسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع مند ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نصیر نہیں. وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی کا فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو البتہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان ایمان لے آتا، لیکن ایمان زبردستی کا سودا نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے موقع دیا لوگوں کو اور انہوں نے قبول کیا. تو کیا وَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ نہیں کر سکتے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ کسی نفس کو اس چیز کی توفیق ہی نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ کر دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو عقل استعمال نہیں کرتے. بس دیکھو، مَا زَفِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا کچھ ہے آسمان و زمین میں، کتنا کچھ دیکھتے ہیں یہ لوگ، لیکن ان کو اللہ نظر نہیں آتا. کیا موت کا فرشتہ دیکھ کر ان کو رب کی قدرت کا پتہ چلا؟ کیا زمین میں اتنی چیزیں جو موجود ہیں ان کو دیکھ کر یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کو بنانے والا، ان کو چلانے والا اور ان کو مٹانے والا بھی کوئی ہے؟ لوگوں کو جھکڑتے کہ دیکھو، غور کرو، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کے دیکھو. لیکن وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے آخر کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، اب یہ لوگ اس کے سوا اور کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر بھی ویسے ہی دن آ جائیں جو ان سے پہلوں پر آئے تھے. قُلْ فَانْتَظِرُوا، ان سے کہو پس تم انتظار کرو. اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی اللہ کی سنتیں بدلتی نہیں، حضرت نوح سے لے کے قیامت تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایک ہی ہے کہ جب تک بندہ خود نہ چاہے اللہ اس کو ایمان نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. موقع ملتے ہیں، ہدایت کی چمک آتی ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے، لیکن انسان اتنا بدبخت ہے کہ اس کو اپنی قدر بھی نہیں پتا چلتی، اس کو خوش قسمتی کا بھی نہیں پتا ہوتا. اللہ دنیا میں اس کو تھوڑی بہت دولت مال دے دے تو یوں پھوک پھوک کے قدم اٹھاتا ہے کہ کہیں میری جاب نہ چلی جائے، کہیں میرا گھر نہ کوئی لے جائے، کوئی میرے مال کو، میرے زیور کو نہ چوری کر لے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کی نعمت دیتا ہے، ایمان کی دولت دیتا ہے، تو پھر لوگ کیئرلیس ایٹیچیوڈ کا اظہار کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، یہ وہی برے دن دیکھنا چاہتے ہیں جو پہلے لوگوں پر آئے تھے، تو ٹھیک ہے، کریں پھر انتظار. ثم ننجی رسلنا، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں. ہمارا یہی طریقہ ہے. اور حقیقت کیا ہے کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حق یہ ہے ہم پر کہ مومنوں کو بچا لیں. اللہ نے یہ حق بھی خود ہی اپنے اوپر لیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ایمان والے کی قدر کرتا ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی کہہ دو کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی رب کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان لانے والوں میں ہو جاؤں. کتنا زبردست انداز ہے کہ اللہ سے یتوفاکم، تمہاری موت جس کے قبضے میں، تم اس سے اکڑ سکتے ہو، تمہیں پٹک کے رکھ دے ایک لمحے میں، سارے ڈاکٹر تمہارے پاس ہوں لیکن تم بچ نہیں سکتے. تو آج دنیا میں سرنڈر کر لو اس سے پہلے کہ سرنڈر کر دیے جاؤ. اور کس چیز کا حکم دیا گیا مجھے؟ کہ وان اقیم وجھ کل دین حنیفا، اور مجھ سے فرمایا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے، اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور اگر فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِثْمٌ مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر پھر بھی آپ نے یہی کچھ کیا تو پھر آپ تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور حقیقت کیا ہے؟ اتنی بڑی حقیقت جو انسان کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے وہ کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. جس کو اس آیت پہ یقین آئے گا اس کی زندگی میں سکون بھی آئے گا اور انسانوں سے بے نیاز بھی ہوگا، لوگوں کی پوجا نہیں کرے گا، پھر لوگوں کا خوف اس کو اللہ کے راستے سے دور نہیں کرے گا، اور لوگوں سے ملنے والے فائدوں کی امید میں وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑے گا. اور وہ کیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تم کو کوئی ضرر لگائے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، سر کا درد، ٹانگ کا درد، کان کا درد، جوڑوں کا درد، تمہارا دل محسوس آ جائے، تمہاری میموری لاس ہو جائے، تمہیں کوئی حادثہ پہنچ جائے، سارے ضرر ذہن میں رکھ لو، پھر بتاؤ کہ جب کوئی ضرر رب دیتا ہے تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہیں اس مشکل سے نکالے؟ کوئی بھی نہیں اس کے سوا، فلا کاشف لہ، کوئی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ پھر کیوں لوگوں سے ڈرتے ہو؟ پھر کیوں لوگوں کی خوشی کے لیے رب کو چھوڑتے ہو؟ اور اگر وہ کسی فضل کا فیصلہ کر لے تیرے حق میں، تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، ورنہ تو اللہ کے نبی کو کبھی فضل نہ ملتا، پھر تو حضرت موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کبھی فضل نہ ملتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا۔ آخری آیتیں ہیں سورت کی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دو، کیا کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کا سیدھے راستے پہ آنا اسی کے حق میں فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی جا رہی ہے، اور وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، کیونکہ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہی ہے بہترین فیصلے کرنے والا، سب معاملے اس کے ہاتھ میں، اس کو پتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، اس لیے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو۔ لوگوں کے اوپر کڑنے کی بجائے، جلنے کی بجائے، پیغام دو، اپنا کام کرو اور اپنے رب سے مدد طلب کرو۔ بہت سٹرونگ میسج کے ساتھ سورت پوری ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کے تذکرے والی سورتیں جو ہیں، اس کے اندر حقیقت میں بہت دل سوزی کا سامان ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ دکھی بچے کو، چوٹ کھائے ہوئے بچے کو ماں تسلیاں دیتی ہیں، پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اٹھو۔ ہمت دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ حق کے راستوں میں مشکلات آتی ہیں۔ ایمان کا لیول فرق ہوتا ہے، اس لیے ایک بندے کو دوسرے کی بات سمجھ ہی کوئی نہیں آتی۔ جو چیز نبی کو سمجھ آ رہی ہوتی، آنکھوں سے دکھ رہی ہوتی، امتی کو وہ نظر نہیں آتی۔ جس طرح بعض اوقات ہم بچوں کو، اپنے ہی بچوں کو ہم کسی بات سے روکیں تو ان کو بالکل نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، بلکہ دل میں وہ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے دشمن ہے، اور کچھ کرنے کو کہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں کہتے ہیں کرنے کو۔ تو بالکل انسانوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ سورت یونس بھی ایک نبی کے نام پر تھی، اگلی سورت سورت ہود ہے، یہ بھی نبی کے نام پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورت ہود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک بار آپ کے بالوں میں سفید بال دیکھے تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کے سر میں سفید بال آ گیا؟ تو آپ نے کہا، ہاں، مجھے سورت ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیسے؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ قوموں پہ عذاب کی باتیں آئیں گی اور جہنم کی، جنت کی باتیں۔ الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور تفصیل سے بیان کی گئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے، بالکل جیسے ریڈیو سے اعلان ہوتا ہے، یہ خبریں آپ ایف ایم 11 سے سن رہے ہیں، یہ خبریں آپ اس سے سن رہے ہیں۔ اب اگلی ساری صورتوں میں یہ انداز میں دکھے گا کم و بیش، کہ یہ قرآن حکیم خبیر نے بھیجا، تم اس کی قدر کیا جانو، تمہیں کیا پتا، ہیرے کی قدر تو جوہری سے پوچھو۔ بچے کو آپ ہیرا بھی پکڑا دیں اور ایک چمکتا وہ موتی بھی پکڑا دیں، وہ موتی پکڑ لے گا۔ تم انسان ہوتے ہوئے بھی بیکار ہو جانے والی چیزوں کو پکڑے بیٹھے ہو، اور ہیرے موتیوں کی تمہیں قدر نہیں۔ میسج کیا ہے؟ اللہ تعبد الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف ایک اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ، گناہ کر کے جو اس سے دور ہوئے ہو اب پلٹاؤ، تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامانِ زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم کو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ توبہ۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک ایسا خفیہ معاہدہ ہے کہ جس کو بعض روایات میں آتا ہے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ کب بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اس بندے سے اپنی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے، اور گناہ اللہ اور بندے کے بیچ میں آڑ ہے، رکاوٹ ہے، یہ گناہ ہے جو ہمیں اللہ سے مانگنے نہیں دیتے اور اللہ کی بات سننے نہیں دیتے۔ الم یس نون سدور ہوم، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ اس آیت کے بارے میں بھی تکبر کی بات آتی ہے، بڑے بڑے سردار تکبر کے ساتھ اٹھ کے چل پڑتے تھے آپ کی بات سننے کی بجائے، اکڑتے تھے، کہتے تھے ہم بہت بڑے ہیں، ہم تمہاری بات کیوں سنیں، اور بعض نے اس کو کسی اور طرف رکھا۔ ہم یہ دعا کر کے اس بارے کو یہاں پہ اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے غفلت دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی زندگی میں سب سے اوپر لے لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی۔ الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، ہمارا دیکھیں آج 12-11 بھی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہوں۔ وہ بہت ہی اداس کر دینے والی تھی نا سورت کا اینڈ، تو جو تھا سورت یونس کا، کتنی زیادہ دل سوز تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ بس حق آ گیا نا تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے ہدایت کی پائی تو اپنے لیے ہی ہدایت، اس کا اپنا ہی فائدہ نا، اور جو گمراہ ہوا تو اپنا ہی اس نے نقصان کیا۔ سبحان اللہ، آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کے، آپ نے کیا لیا؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمدللہ۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی اور کلاس میں آنے کا موقع دیا اور اچھے کام کرنے کا موقع دیا، الحمدللہ ہے نا۔ تو آپ لوگ جلدی سے ایک ایک جملے میں لکھیں کہ آج کے لیے آپ نے کیا لیسن لیا۔ ویسے تو اس کی ہر جو ہر آیا ہی میں کوئی نہ کوئی لیسن سبحان اللہ چھپا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ جو ہے نا، پیشنس پریزروز اینڈ کیپ آن ورکنگ فار سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، بہت بہت ماشاء اللہ، کیونکہ پورا دین ہی ہمارا صبر ہے نا، ہے نا، کہ بس ہم نے کام کرتے جانا ہے، ہمارا کام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، نقصان اللہ توکل اللہ کے نفع نقصان صرف اللہ ہی کی طرف سے، بالکل بالکل، کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل، اور ساتھ اللہ سے بندہ مومن کیا ہے کہ اللہ سے پھر ساتھ ساتھ دعائیں مانگتا جاتا ہے نا، یہی صبر ہے نا ہمارا، کہ ہم نے اپنا پھر کام نہیں چھوڑنا اپنا نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کے اپنی اس کی قبولیت کا اور لوگوں کے لیے بس خیر خواہ ہونا ہے ہم نے نا۔ دیکھیں جتنا ہم نے دیکھا نبیوں کی زندگی میں، سب کا ان کا یہی تھا نا کہ لوگوں کی خیر خواہی، کوئی بھی حادثہ یا بیماری کوئی ہم دور نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے، بالکل۔ تو بس اللہ پہ توکل کریں تو پھر دنیا کی فکر خود ہی ختم ہو جاتی ہے نا، یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے۔ پھر بندہ جو ہے وہ یکسو ہو کے اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے، کہ ہم اللہ کے کام کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کی ذمہ داری لے گا نا، تو پھر بندہ مومن جو ہے وہ یکسو ہو کے کام کر سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں نا. تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں بس اللہ کے راستے سے کام میں نہ روکے. اور پھر دیکھیں یہ بھی ہم نے دیکھ لیا نا کہ عبرت لینی ہے ہم نے جو باقی قوموں کا پڑھ کے, ہم نے صرف قصے کہانیوں کے لیے نہیں ان کو پڑھنا ہے نا, عبرت لینی ہے ان سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی پڑھیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو ابھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا پہلے جو ہے شارٹ ہے, ایسے کرتے ہیں ہم جلدی سے جو ہے ورڈز کی انالیسس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ورڈ میننگ کی طرف ریڈی ہیں آپ لوگ اس کے لیے؟ چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ آیا نمبر 71 سے ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں ایک ورڈ آیا ہے غمتن. غمتن اس کا دیکھیں مطلب کیا ہوگا جلدی سے. شاباش, مجھے آپ لوگوں کی کوآپریشن کی ضرورت ہے, ہمارے پاس 3 منٹس ہیں. ٹھیک ہے, آیت نمبر 71 غمتن کیا مطلب ہے اس کا؟ دکھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, گڈ, بارک اللہ. اور باقی سب بھی دیکھیں لکھیں. اچھا پھر آگے آ جائیں آپ, آیا نمبر ہے 78, اس میں دیکھیں لتل فتنا پورا مطلب اس کا لکھیں. ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, غمتن دکھ غام کے لیے. اور ٹھیک ہے آگے اس کا دیکھیں, لتل فتنا اور یہاں پہ اس کو ہم دکھ میں اور پوشیدہ یا مشبل لکھ سکتے ہیں, اس طرح بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی غم بھی ٹھیک ہے آپ کا. ٹھیک ہے, اس لیے اگر آیت میں دیکھیں گے تو اس پہ ہم اس طرح بھی یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لتل فتنا تاکہ وہ پھیر دیں ہمیں. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, آپ نے پورا پورا مطلب لکھ دیا اس کا. اچھا آیا نمبر 81 میں باقی لوگ بھی کہاں ہیں باقی لوگ؟ آیا نمبر 81 میں دیکھیں, سیوبتلوہو تاکہ وہ پھیر لیں ہمیں. ٹھیک, آپ لوگ ماشاء اللہ ٹھیک دیکھ رہے ہیں سب. سیوبتلوہو آیا نمبر 81 سورہ یونس. تھوڑے سے یہ نئے ورڈ ہیں, نئے تو نہیں ہے لیکن وہ اس کو اگر اسی طرح اس کے اندر آپ ڈھونڈے تو وہ ان قریب ڈسٹروائے کر دے گا اس کو. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیق, آپ نے پورا مطلب لکھا ہے. اس میں دیکھیں چھپا ہوا وہ باطل ہے نا, اس کے اندر چھپا ہوا ہو نا, تو سایو بختلو ہو. ٹھیک ہے, اچھا آگے آپ آ جائیں, آیا نمبر ہے 83, یفتینہم. ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں, اس کا سون باطل کر دیں گے, اس کو انقریب برباد کر دیں گے, اس کو بھی, ہو کا مطلب پھر اس کو ہوگا. ٹھیک ہے نا, آیا نمبر 83 میں ہے, یفتینہم آیا نمبر 83 یفتینہم وہ فتنے میں ڈال دیں ان کو, ڈالے ان کو وہ فتنے میں ڈالے ان کو. گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیق. اچھا آگے دیکھیں, آیا نمبر ہے 88, اتمس. پہلے بھی آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوا, اتمس, یہ تو آپ اس کا لکھ رہے ہیں سارے, مٹا دے, مٹا دے. گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اچھا آگے آپ آ جائیں, آیا نمبر ہے 93, بوانا. آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, اریز کرنا مٹا دے. ٹھیک ہے, بوانا ٹھکانہ دے دیا ہم نے, ہم نے جگہ دی, ہم نے ٹھکانہ دیا. گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی. اچھا پھر آیا نمبر 93 میں دیکھیں, یقضی 93, فیصلہ کر دے گا, فیصلہ کرے گا. ٹھیک, گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اچھا اب آگے آ جائیں آپ, ہے آیا نمبر 98 میں, دیکھیں ومتعناہم, پورا مطلب لکھیں اس کا, ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو. گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی. باقی سب بھی لکھ رہے ہیں یہی, اور ہم نے انہیں فائدہ دیا. ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. اچھا پہ آیا نمبر ہے 107, اس میں دیکھیں یورید کا, یورید کا. گڈ, ماشاء اللہ, آپ لوگ سب, وی ہیو بینیفٹ دیم, بینیفیٹڈ دیم, فائدہ دیا. آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ, سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. اچھا ہمارا ٹائم تو ہو گیا, فنش ہو گیا, تو ابھی سورہ یونس ہم کر رہے تھے نا سسٹر, ٹھیک ہے. تو ایک اب دیکھیں سورہ ہود میں لاسٹ ورڈ جو ہے سورہ ہود میں, دیکھیں آیا نمبر 5 میں, یسنون, یسنون, وہ دوہرا کرتے ہیں. گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فی. جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کی, سب کی ماشاء اللہ پارٹیسپیشن, ایکسیلنٹ پارٹیسپیشن ہوتی ہے آپ کی. ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کرے. اب ایسے ہے کہ ہمارا آگے تجوید کا ٹائم ہے, سسٹر عائشہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے آج رول کی ریویژن. تو سسٹر عائشہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ پلیز ہینڈ ریز کریں, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ, سو ماشاء اللہ. یس, سو الحمد للہ آپ لوگوں کے تجوید کے سیشن میں آج تھوڑا سا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ریویژن بھی کر لیتے ہیں, اور جی ان شاء اللہ اگر آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے اس کے لیے, ایسا کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سورۃ یونس ہی اوپن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آیا نمبر 1 سے دیکھیں گے ان شاء اللہ. آپ پلیز مجھے جسٹ فیو سیکنڈ دیجیے, پھر میں ان شاء اللہ کرتی ہوں. آپ اپنے پاس کھولیے سورہ, پھر میں ان شاء اللہ کرتی ہوں کنٹینیو. اچھا, تو ان شاء اللہ سورۃ یونس میں, ٹھیک ہے الحمد للہ, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آئی نمبر 1 سے. اور آئی نمبر 1 میں آئی نمبر 1 کے اندر ہی الف لام را, تو اس کے اندر آپ کو کون سا مد نظر آ رہا ہے؟ جی کون سا مد ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ الف لام را, آپ کو کون کون سے مد نظر آ رہے ہیں؟ نام لکھیں چالن کی. لام مد اللازم, جی بالکل مد اللازم, اور را کے اندر مد اصلی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے, مد اللازم کی پھر ہم کون سی ٹائپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ آپ نے دو ٹائپس پڑھے ہیں مد لازم کی, کلمی یا پھر حرفی. حرفی, یس, مد لازم حرف ہی ہم نے یہاں دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تل کا تا کا مخرج کیا ہے؟ جی اب بڑی کراس کوشچننگ کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے, لیکن انشاءاللہ اٹ از گڈ. یہ سب چیزیں ہمیں ٹپس پر یاد ہونا چاہیے. تا کا مخرج کیا ہے؟ تا اقصر لسان, اقصا تو ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے. تا تا زبان کی نوک ثنائے اولیاء کی جڑ سے لگتی ہے. اپر ٹو ٹیپ اور بالکل ٹھیک ہے, جڑ یا گم لائن کہہ لیں اس کو. صحیح, الحمدللہ, ویری گڈ, رائٹ. اچھا پھر اوکے, صحیح, نو پرابلم. پھر آگے دیکھتے ہیں ہم, آپ مجھے یہ دیکھ کے بتائیے کہ یا کا مخرج کیا ہے؟ یا کا مخرج کیا ہے؟ وسط اللسان. جب آپ یا کا مخرج ادا کرتے ہیں تو اس میں جو دو حصے آپ کے منہ کے آپس میں آرٹیکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے لگتے ہیں؟ بہت زور سے, نرمی سے, یا کس طرح سے؟ جیسے کہ آپ کو آپ کے ان مخارج کے ریویژنز میں کرائی گئی ہے. یس, نرمی ود اے گیپ. جی بالکل. اور ٹھیک ہے, الحمدللہ, آپ لوگوں نے مخارج بھی صحیح, مخرج بھی صحیح لکھا. اینڈ نرمی سے لگتے ہیں. یس, بہت زور سے لگیں گے تو اس کی آواز جال کی طرح بن جائے گی, بڑی زور سے نکلے گی, تو اس سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے الحکیم, رائٹ. ہم اس میں کاف دیکھتے ہیں, کاف کا مخرج کیا ہے؟ الحکیم, کاف کا مخرج کیا ہے؟ اقصى لسان. ویری گڈ, ناؤ اٹ از رائٹ. اقصى لسان زبان کا سب سے جو ڈیپسٹ پارٹ, یعنی کہ زبان کی جڑ بھی کہلائی جاتی ہے, تو وہاں سے زبان کی جڑ اوپر ہارٹ پیلٹ پر جا کر لگتی ہے. ویری گڈ. یہ والا لگنا کیسا ہوتا ہے, مضبوط یا کمزور؟ یہ لگنا زبان کی جڑ کا کیسا ہوتا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ, بالکل. اک, شدہ, گڈ, رائٹ. اچھا پھر اب آپ لوگ مجھے یہ بھی بتائیں, میں آپ کو ورڈ ریڈ کر کے بتاؤں گی اور آپ مجھے بتائیں گے کون سا مد میں ادا کر رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ الحکیم, کون سا مد میں نے یہاں ادا کیا؟ الحکیم. یا مد, مد عارض, وقفی, یا مد. اچھا اب میں اس کو ریڈ کرتی ہوں, آپ مجھے وہ بتائیں. الحکیم. مد عارض, وقفی, پہلے اور دوسرے میں کوئی فرق ہے؟ یس یا نو, یہ بتائیں. لینتھ میں فرق ہے, ورنہ وہ مد ایک ہی مد بنایا, یعنی کہ جو ہم یہاں ادا کر رہے ہیں وہ مد الفروعی میں سے ہی ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, گڈ, الحمدللہ. اور آپ نے یہ لکھا کہ کاف قاف کی نسبت ذرا سا کمزور ہے, تو بالکل ٹھیک. اس کی ریزن یہی ہے کہ, اچھا چلے آپ ہی ریزن لکھیں کہ کیا ریزن آپ کو سمجھ آتی ہے کہ قاف میں اینڈ کاف میں کیوں کاف میں کچھ کمزوری ہے اور قاف میں ایک اسٹرینتھ ہے, آپ سب کو کیا لگتا ہے؟ اٹس ناٹ فرام حروف المستعلیہ, اور قاف ہیوی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی بالکل صحیح, کیونکہ ہیوی نیس ہونی ایک مضبوط صفت ہے کسی بھی حرف کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمز بھی کاف کو قاف کی نسبت تھوڑا سا ویکر لیٹر بناتے, بیکاز ہمز کا ہونا ایک کمزور صفت ہے. گڈ, شدت دونوں میں موجود ہے, کاف قاف دونوں میں موجود ہے, اور دونوں کو جو آپ مخرج لگائیں گے وہ بڑی زور سے لگائیں گے, لیکن دا ڈفرنس کیا, کس وجہ سے اس میں ڈفرنس آ رہا ہے کہ ہیویینس اور ایک میں ہمز کا ہونا, رائٹ. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا پھر اس کے بعد آگے اگلی آیت میں دیکھتے ہیں ہم, اکانا، اس پورے ورڈ میں سے، اکانا میں سے کون سے حرف ہیں کہ جن میں آرٹیکولیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، یہ بتائیے کون سے حروف ہیں کہ جس میں آرٹیکولیشن بہت اسٹرانگ ہوگی، یعنی ایک مضبوط آواز ہوگی، بہت لوز سی ساؤنڈ نہیں ہوگی. حمزہ اینڈ کاف، گڈ، حمزہ اینڈ کاف، بالکل صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. عجبن، عجبن، عین لیٹر ایک مضبوط حرف ہے یا ایک کمزور حرف ہے؟ اور یہ مضبوطی اور کمزوری میں آپ سے اس کے مخرج کے مطابق پوچھوں، کیونکہ آپ نے مخرج جب پڑھے ہیں تو آپ کو بتایا ضرور گیا یہ میرے خیال سے کہ کون سے کیسے کتنی زور سے لگ رہے ہیں، کتنا کمزوری کے ساتھ لگ رہے ہیں. درمیانی، ٹھیک ہے، مڈ وے، درمیانی انداز سے، ٹھیک ہے. یس، ویری گڈ، کیونکہ اس میں کچھ اسٹرینتھ ہے، کچھ ویکنیس ہے. تو ایک معتدل انداز سے آئین کی آواز ہے، نہ یہ آ ہوتا ہے نہ یہ آ ہوتا ہے، یہ سم واٹ ان بٹوین آ آ آ لائک دیٹ. اچھا پھر اس کے بعد ہم جیم کے اوپر آتے ہیں. عجبہ، جیم کی آواز کہاں سے آتی ہے، کیا مخرج آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی بالکل، توسط. جیم کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ وسط اللسان، وسط اللسان زبان کے درمیانی حصے سے آتی ہے. اور وسط اللسان ٹچز دا فرنٹل پارٹ آف ادن اللسان، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ، یہ آپ نے جو لکھا ہے وسط اللسان ٹچز فرنٹل پارٹ آف ادن اللسان، لسان کا آپس میں کیسے کنیکشن ہوگا؟ سینٹر آف لسان ٹچ اپر پیلٹ، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، گڈ، بالکل صحیح، الحمدللہ. اچھا پھر ٹچ از ہارڈ پیلٹ، آئی مین ادنا لسان کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے پاس، ادنا لسان کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے پاس، اس ٹائم مجھے کلیئر نہیں ہے کہ اگر ہم زبان کے آگے کا حصہ بھی دیکھیں تو زبان کا وسط ادنا لسان پر تو نہیں لگ سکتا ہماری، بیکاز ٹنگ کرل تو نہیں کرتی. یس، لکھا صاحب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ہمارا اوپر تالو کا حصہ ہے اس میں جو درمیانی حصہ ہے جو بالکل سامنے، مڈل پورشن کے بالکل سامنے ہے. جی ویری گڈ، یہی بات تھی کہ فرنٹل روف آف پیلٹ، کہ جو درمیانی حصہ اوپر بھی بالکل، جو ہماری زبان کے درمیانی حصے کے بالکل سامنے جو تالو کا حصہ ہے اس میں آگے والا جو حصہ ہوگا ادھر جا کر جیم کی آواز پہ نکلتی ہے. یس ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسی آیت کے اندر، آیت نمبر 2 کے اندر مجھے مد منفصل کی اگزامپل نکال کے دیجئے، مد منفصل کی اگزامپل نکالیں. وَعْلَمُوا، آئی نمبر 2، وَعْلَمُوا، مجھے آئی نمبر 2 میں وَعْلَمُوا نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ، سورة یونس، اوکے. أَوْحَيْنَا إِلَى، ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، أَوْحَيْنَا إِلَى لائک دس. اور ہم اس کو کتنی کاؤنٹ کھینچیں گے؟ مگر مجھے لگ رہا ہے سسٹر میرا آپ کے پاس آیت نہیں ہے وہ جس پر ہم ہیں، آئی نمبر 2، یس 4 یا پھر 5، بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور بھی کوئی اگزامپل دیجئے، باقی سب کیوں نہیں دے رہے؟ اب ہائنا کے علاوہ بھی ایک اور اگزامپل ہے، سورۃ یونس، یونس. آمنوا، آمنوا ان لہم، ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ. آیا نمبر 3 کے اندر آ جاتے ہیں ہم لوگ، جی آیا نمبر 3. اور اب آپ اس میں سے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ کو مد عارض وقفی کی کہاں مثال نظر آ رہی ہے؟ مد عارض وقفی اس کی مثال کدھر نظر آ رہی ہے؟ جو کہ ہمیں آف کورس کے جو وقف کے سائنز ہیں اس مطابق بھی آپ بتا سکتے ہیں. فاعبدوا, ویری گڈ, ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور دوسری اگزامپل تذکرون, جب ہم یہاں رکیں گے تو پھر ہم اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اف یو اسٹاپ ایٹ شفیع, اگر کہیں آپ اسٹاپ کریں گے تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کہا علی العرش, مگر علی العرش میں ہم کیسے اسٹاپ کریں گے؟ بیکاز العرش میں تو کوئی حرف مد نہیں ہے, تو لہٰذا ہم اس کے اندر تو نہیں کہہ سکتے. گڈ, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ آیا, اور نیکسٹ آیا میں سے اب آپ مجھے دیکھ کے بتائیں گے انہو سے لے کے نیکسٹ بالقسط تک, ٹھیک ہے, اس اتنے فریز میں سے مجھے اسٹرانگ لیٹرز نکال کے بتائیں کہ جن کا مخرج آپ کو پتا ہے کہ بہت زور سے آپس میں لگتا ہے. انہو یبدا الخلق سے لے کے وعامل الصالحات بالقسط, آئی نمبر 4 کے اس فریز میں سے نکال کے بتائیں کون کون سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ اگر ایک ایک ورڈ کو چھانتے جائیں گے تو آپ کسی ایک کو بھی مس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. دال, قاف, ط, جیم, ٹھیک ہے. انہو میں ہے کوئی, انہو آپ نے اس کو چھوڑ دیا, انہو میں کوئی ورڈ نکالے, سوری ورڈ نہیں لیٹر, انہو حمزہ, ٹھیک ہے. ہا تو ایک اسٹرانگ لیٹر نہیں ہے بیکاز ہا کے اندر کمزوری والی صفات زیادہ ہے اور اس کا جو آرٹیکولیشن بھی ہوتا ہے تو اس میں مضبوطی سے دو حصے آپس میں لگتے نہیں ایک دوسرے کو, ویری اسٹرانگ نہیں ہوتا. نیکسٹ یبدأ میں آپ نے بتا دیا با ہے, ٹھیک ہے, گڈ, سب نے بتایا با ہے. پھر حمزہ بھی ہے. الخلق میں قاف ہے, یہ بھی آپ نے بتایا. ثم یعیدہ میں دال بھی بتایا آپ لوگوں نے. لیجزیا میں کیا ہے, لیجزیا میں کیا ہے, جیم ہے, گڈ, بالکل ٹھیک. لیجزیا, ویری گڈ. الذین میں کوئی ورڈ بتائیے, کوئی لیٹر بتائیں, الذین میں کوئی لیٹر بتائیں. الذین میں حمزہ ہے, ویری گڈ. اگر ہم الذین بولیں گے تو یہ حمزہ آ جائے گا, ورنہ پڑھنے میں پیچھے سے کنیکٹ کرتے ہوئے تو پڑھیں گے نہیں آئے گا. اوکے, اچھا, پھر آمنو میں بھی حمزہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کیا میم ایک مضبوط حرف ہے؟ کیا میم ایک مضبوط حرف ہے؟ نہیں, میم ایک مضبوط حرف نہیں ہے. یس, زا ایک مضبوط حرف ہے مگر شدت کی وجہ سے نہیں, آرٹیکولیشن پوائنٹ کا آپس میں بہت زور سے لگنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ صفیر کی وجہ سے جو اس کے اندر ایک بزنگ ساؤنڈ آتی ہے وہ ایک مضبوط صفت ہے, رائٹ. تو اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں ہاں زا ایک مضبوط لیٹر ہے, لیکن مخرج کے لگنے کی وجہ سے نہیں ہے, ٹھیک. اچھا, پھر اس کے بعد میم, چونکہ آپ نے صحیح بتایا کہ یہ مضبوط لیٹر نہیں بلکہ ایک درمیانی انداز سے ہوتا ہے, رائٹ. پھر آگے دیکھیں, ہوا عاملو صالحاتی, صاد کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا یہ مخرج کے لحاظ سے مضبوط ہے, یعنی اس کا جو مخرج میں دو حصے آپس میں لگتے ہیں بڑی زور سے لگتے ہیں. نہیں, کیا مخرج ہے صاد کا, صاد کا مخرج کیا ہے؟ ویری گڈ, کہ ٹھیک ہے, صفیر کے لحاظ سے یہ ایک اسٹرانگ لیٹر ہے, صفت اس کی ایک اسٹرانگ ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے, اور استعلاء کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ بتائیں کہ صاد کا مخرج کیا ہے, صاد اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ, ٹھیک ہے, کدھر جاتا ہے, کہاں لگتا ہے؟ Both jaws come close and tip of tongue lies closer to them. بالکل, یعنی اوپر نیچے کے دونوں دانت کے قریب آتے ہیں اور آپ کی زبان کی نوک بھی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے, آل ٹوگیدر ظاہر پوری زبان آگے بڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ صاد ادا کرتے ہیں. زبان کی کروٹ اس کا تو مخرج نہیں ہے, تو اب آپ بتائیں کس کا مخرج ہے؟ زبان کی کروٹ کس لیٹر کا مخرج بنتا ہے، یعنی اس آرٹیکولیشن میں، اس کی ادائیگی میں زبان کی کروٹ استعمال ہوتی ہے. بہت کا ہے زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ بہت کے مخرج میں استعمال ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ زبان کی نوک جب ثنائے سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنائے علیہ سے بھی لگے تو پھر صاد ادا ہوتا ہے. صاد میں لگتی نہیں ہے کہیں بھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ ادا نہیں کر سکتے. جب ہم صاد ادا کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں، زبان کی نوک بھی اور اس طرح سے اوپر نیچے کے ٹیتھ بھی، قریب آ جاتے ہیں آپ کو، وہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ بن جاتی ہے آواز کا نکلنے کے لیے. اگر آپ اس سب کو بند کر دیں گے، اوپر نیچے دونوں طرف سے آپ کی ٹیتھ بھی لگے اور زبان بھی ان کو لگے، تو آواز کو نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی، پھر آواز نہیں بن سکتی، رائٹ؟ صرف قریب آئیں گے، لگیں گے نہیں. جو پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. بالقسط، قسط، اس میں کون سا حرف سب سے مضبوط ہے؟ ناؤ مارک دا ورڈز، کے سب سے مضبوط کون سا ہے؟ بالقسط. پا ہے، یس، اگریڈ. باقی سب بھی کہتے ہیں بالقسط، قسط، اور اس میں خا تو نہیں ہے، پا ہے، ٹھیک ہے، گڈ. پا اس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ لیٹر ہے. آ جاتے ہیں آئی نمبر 5 کے اندر، اور آئی نمبر 5 میں مجھے مد متصل کی اگزامپل نکال کے دیجیے. مد متصل کی اگزامپل نکال کے دیں. متصل سے مراد کیا ہے؟ کہ جس میں حرف مد اور حمزہ ایک ہی ورڈ میں ہے. ضیاءً، گڈ، ضیاءً والقمر، ویری گڈ. اس کو ہم لمبا کرتے ہیں، اور اس کی کیا ڈیوریشن ہے؟ کتنا لمبا کریں گے ہم اس کو؟ اس کو کتنا لمبا کھینچتے ہیں؟ 4 or 5، یس، 4 or 5، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ متصل اور منفصل، ان دونوں کی مقدار ہم نے دیکھی کہ 4 or 5 کاؤنٹس ہے، تو ان کی کیا آپس میں کوئی ڈفرنس ہونا چاہیے لازمن؟ کہ فار شیور کہ اگر ہم متصل 5 رکھیں گے اور منفصل 4 رکھیں گے، یا کیا آپ کو ان کی آپس میں ریلیشن کا کیا پتا ہے؟ دے شڈ بی سیم، یعنی کہ وہ ایک مقدار رکھ سکتے ہیں ان کی، ٹھیک ہے. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ان کی مطلب اسٹرینتھ کے حوالے سے دیکھیں تو جو متصل ہے وہ زیادہ مضبوط ہے منفصل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ متصل کو لمبا، منفصل کو لمبا کریں اور متصل کو کم کر دیں. برابر رکھ سکتے ہیں مگر منفصل کو لمبا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ویری گڈ سسٹر سمری نے لکھا کہ منفصل شوڈ ناٹ بی مور دین متصل، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آیا نمبر 7 کے اندر اور 8 کے اندر، ٹھیک ہے. آیا نمبر 7 اور 8 کے اندر، اس میں سے مجھے دیکھ کے بتائیں کہ مد منفصل کی اگزامپل کیا آپ کو نظر آ رہی ہے. منفصل کی اگزامپل، منفصل کی اگزامپل مجھے دیکھ کے بتائیے. نو، منفصل مینس کہ جس میں حرف مد دو الگ الگ، حرف مد اور حمزہ الگ الگ ورڈز میں ہو، ٹھیک ہے. تو ایسا مد کوئی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی مد، کوئی ایسا مد نہیں ہے. لقاءنا یہ پورا ایک ورڈ ہے، ہماری ملاقات، تو یہ پورا ایک ورڈ ہے، تو اس لیے اس میں ایسی کوئی اگزامپل نہیں ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آئی نمبر 11، ٹھیک ہے، آئی نمبر 11. اب میں کچھ ورڈ ریڈ کروں گی، آپ مجھے میری مسٹیک بتائیں گے. استعجالهم، استعجالهم، نو کل کلا اور آئین، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں کل کلا نہ کروں آئین پر. اینڈ جیم از ناٹ اسٹرانگ آئی تھنک، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بھی صحیح کہا، آپ نے بھی صحیح کہا، الحمد للہ. تو صحیح ادائیگی کیا ہونی چاہیے؟ استعجالہم، رائٹ، استعجالہم. جیم بھی اسٹرانگ ہو، آئین پر بھی کوئی کل کلا کے سامنے ہونا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد آگے آئے نمبر 11 میں میں ایک اور ورڈ ریڈ کرتی ہوں، بعد میں مسٹیک نکالی ہے، ٹھیک ہے. لا يرجون لقاءنا، را از ویر موت تکریم، اینڈ مد جو ہے وہ مس کر دیا میں نے، مد متصل کو میں نے مس کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، گڈ الحمد للہ. کہ اس کو مجھے لمبا کرنا چاہیے کم از کم چار حرکت کے مطابق، لقاءنا، لائک وائز، گڈ. اچھا، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ، ایک سیکنڈ میں ذرا آپ کے ٹائم بھی چیک کروں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم بس کلوز اپ کریں گے. آئی نمبر 12 میں دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آئی نمبر 12. اور آپ مجھے یہ بتائیے پہلے کہ صلہ کس کو کہتے ہیں، صلہ کا مطلب کیا ہے؟ صلہ کس کو کہتے ہیں تجوید میں؟ صلہ تو بالکل صحیح آپ نے بتایا ہے کہ کسی چیز کا صلہ ملنا، اجر ملنا، ویری گڈ. لیکن تجوید میں ہم اس کو کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنا، مگر کس کو لمبا کرنا؟ کیونکہ لمبا تو ہم حرف مد کو بھی کرتے ہیں نا، تو تجوید میں ہم کس کو کہتے ہیں؟ صلہ. مد الصلہ الصغرى، مد الصلہ الکبرى. تو تجوید میں گول ہا کو لمبا کرنا، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کی آپ ڈیفینیشن میں کون سی گول ہا ہونی چاہیے یہ، کیونکہ بہت سارے اور ورڈز ہیں کہ جس میں گول ہا کو لمبا نہیں کرتے ہم اس رول کے مطابق. ہا الضمیر، گڈ، ہا الضمیر، یعنی کہ جو ہا لمبی ہم کرتے ہیں وہ مذکر غائب ہا ضمیر ہونی چاہیے ہے، ٹھیک ہے. اور لمبا کرنا گول ہا کو صلہ کہلایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب اس آیت نمبر 12 کے اندر آپ کو کون سی صلہ کی، کون سی صلہ کی اگزامپل مل رہی ہے؟ چلیے فائنڈ کریں کون سی صلہ کی، اور جو ملے اس کے ساتھ نام اور اس کی اگزامپل لکھ کے یہاں سینڈ کریں. اگر آپ ون بائی ون ورڈس کو دیکھتے جائیں گے وہ زیادہ اچھا ہوگا، سب کچھ کور ہو جائے گا، مس نہیں کر سکتے. لی جم بھی، اور بتائیے کون سی، یعنی کیا ٹائپ ہے صلہ کی؟ مد الصلۃ الکبرى لجنبه القاعدا، اس کو اتنا لمبا اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گڈ. اور اس کی آپ ڈیوریشن کتنی رکھیں گے؟ مد الصلۃ الکبرى اس کی کتنا لمبا کرتے ہیں ہم اس کو؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ یہی ہے کہ 4 to 5 حرکات، ٹھیک ہے. میں اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ اور کنفرم کروں گی تو پھر میں آپ کو لکھوں گی، کیونکہ آپ لوگوں نے لکھا 6 نہیں، لیکن مجھے جہاں تک پتا ہے وہ یہی کہ 4 to 5. یس، نیکسٹ اور دوسری اگزامپل، غرہ، یہ کیا اگزامپل ہے؟ صلۃ الصغرى کی اگزامپل ہے، اس میں زیادہ لمبا نہیں کریں گے، دو حرکت برابر ہی رکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی منفصل کی بھی اگزامپل اس آیت کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی اگزامپل، اور کوئی اگزامپل جلدی سے انشاءاللہ دیجئے تو ہم اس کو سم اپ کریں. ایک اور اگزامپل بھی ہے، مسہو، جو کہ صلت کون سی والی، صلت ال یا صلت الصغرى، صلت الصغرى، ٹھیک ہے، گڈ، الحمدللہ. سو ماشاءاللہ بہت اچھا ریویژن آپ سب لوگوں کے ساتھ میں نے کیا، میرا اپنا بھی آپ سب کا بھی ہوا ہوگا، اور یہ کہ آپ سب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ بہت اچھا ہے الحمد للہ. سو تبارک اللہ، ان شاء اللہ کیپ اپ یور ہارڈ ورک، کوشش کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح آج ہم سیکھ رہے ہیں تو کل ہم دوسروں کو سکھانے والے بنیں، اور ایک اچھے طالب علم کی طرح علم سیکھیں اور اس سے بھی اچھے استاد بن کے دوسروں کو سکھائیں. آمین یا رب العالمین. سو جزاکم اللہ خیر کثیر واسم جزا، الحمد للہ مجھے بھی بہت آپ سب کے ساتھ مزہ ہے، بیکاز ابھی فی الحال یہ سیشن میرے پاس آپ کے ساتھ نہیں ہوتا. سو الحمد للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان شاء اللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ لوگوں کی اب 10 منٹس کی بریک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے باقی سیشنز ان شاء اللہ کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 الأول الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
المتعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو العال الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
إلا أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان
وبحمدي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمدي
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا بریک کا ٹائم ہو کر ہوا. الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو بریک سے واپس آ گئے ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ چھوٹے سے اسٹریچ کے ساتھ فریش بھی ہو جاتے ہوں گے. ایسے ہی ابھی تو مجھے بہت تھوڑے جو ہے وہ لبیک نظر آ رہے. تو ابھی کچھ لوگ مجھے لگتا ہے کہ پی سی کے پاس اپنے آئے نہیں ہیں. تو آج آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے؟ کون سا آپ کا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے آج سنانا ہے نا, دعا سنانی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی کوئی بھی حدیث بھی. آپ لوگوں نے جو بھی ہم نے دیکھے پورا کتاب الوضو فنش کیا, اس میں سے آپ نے کچھ ضرور مارک کی ہوں گی اپنی فیورٹ حدیث. ویسے تو ہر حدیث ہی فیورٹ ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمارے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو ان کا, جیسے میں آپ کو ہمیشہ سے کہتی ہوں, کوشش کریں کہ اس کو اپنی ایک علیحدہ سے بنا کے نوٹ بک اس میں لکھ لیں, اس کو حدیث کو اپنے ہاتھ سے لکھیں, پھر اس میں سے ورڈز لے کے مشکل اس کا مطلب لکھیں. کوشش کریں کہ اس کو جتنا بھی ہو سکے یاد کرنے کی کوشش کریں. تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کرتے ہوں گے. تو وہ پھر آپ میں سے کوئی بھی وہ بھی شیئر کر سکتا ہے جو اس کی فیورٹ حدیث ہے, یا پھر جو ہم نے رات کو سونے والے سے پہلے والی دعا کی تھی, اور پھر دعائے طائف بھی ہم لوگ کر رہے تھے. تو جس نے جو بھی یاد کیا ہوا ہے, جو بھی آپ لوگوں کے پاس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, تو آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کرنا شروع کریں. کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پرٹیکولر کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ طریقہ یہ ہوگا کہ جو بھی کریں گے آپ حدیث کا نمبر بولیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ پھر وہ باقی لوگ بھی اس کو فالو کر سکیں بک کھول کے اپنا. اگر کوئی مسٹیک ہو تو ہم ایک دوسرے کو کریکشن کر سکیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کرنا شروع کریں. شاباش. ابھی تو مجھے ایک ہی سسٹر کا ہینڈ ریز نظر آ رہا ہے. تو پھر سسٹر زینہ, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں انشاءاللہ. باقی لوگ بھی آپ اپنا ماشاء اللہ بارہ تو نلا, ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اپنی فیوریٹ حدیث پک کی ہے پورے باب فضل الوضو کا جو باب تھا. تو یہ حدیث نمبر 111 ہے. میں پڑھتی ہوں عربی میں, دین ٹرانسلیشن اور تھوڑا سا ایکسپلینیشن. وعنہ رضی اللہ عنہ قال, مطلب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غر محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ بے شک میری امت بلائی جائے گی قیامت کے دن اس حالت میں کہ وضو کے نشانات ان کے چمکتے رہیں گے, اور چمکتے ہوئے اور وضو کے وزن سے چمکتے ہوئے, بس اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے تو بڑھا لے اپنے چمک کو. تو یہاں پہ ایکسپلینیشن سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ سمعت جو ورڈ ہے, یہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے, یہ قولی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تھی. بیسیکلی تین کائنڈ آف حدیث ہوتی ہیں, قولی, فعلی اور تقریری. قولی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے بتائے، فعلی کر کے بتائے، تقریری جو دیکھا اور خاموش رہے اس پر. تو یہاں پہ مسلمانوں کے ایمان ہے کہ قیامت کے دن وضو کے چمکتے ہوئے چہروں سے وہ پہچانے جائیں گے. اور ان جنرل جو فیس ہے ہمارا انڈیکس آف مائنڈ، جو نمازی اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پر جیسے خاص ایک چمک ہوتی ہے، اور کوائٹ دی اپوزٹ جو جس کے دلوں میں بغض جیسی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے چہرے پر جیسے غبار یا ایک سارٹ آف پیلا پن ہوتا ہے جو مشرک ہیں. تو عمل کی بات یہی تھی کہ وضو اچھا کریں، صحیح کریں. الحمدللہ ہمیں موقع ملا سارے حدیث کور کرنے کا، تو اس سے ہم وضو سے کریکٹ طریقے سے، سنت طریقے سے اپنے چہرے کو چمکتا ہوا بنانا ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی میک اس امنگ دوز جو جس کے چہرے الغر المحاجلون ان قیامت کے دن جس کے چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانوں سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین بھیا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سے نا، بہت ہی پیارا آپ نے ماشاءاللہ پڑھا. ایک چیز سنا مجھے لگا سننے میں، فمنستطاعوا آپ نے بولا، تو اس کو آپ دیکھ لیں فمنستطاعا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے لسننگ میں ہوا ہو، اگر آپ کا تا مس ہو گیا تو اس کو آپ کر لیں اس میں. باقی الحمدللہ آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ سے پڑھا آپ نے اس کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اور باقی جس نے بھی جو دعا بھی یاد کی ہے نا، آپ دعا بھی سنائیں گے، ٹھیک ہے. جس نے یاد کی ہوئی ہے تو وہ پھر دعا سنا دیں، تاکہ اس طرح یہ کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اپنے ٹائم سے، ٹھیک ہے نا. باقی لوگ بھی میں آپ لوگوں سے سب سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ سب ہینڈ ریز کریں گے انشاءاللہ. اگر نہیں یاد کی ہوئی تو آپ دیکھ کے کوئی اپنی فیورٹ حدیث پڑھ دیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. جو آپ نے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے سواق کے حوالے سے، تو میں نے وہ حدیث نمبر 182 یاد کی. تو عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل یشو صفاہ بالسواق، رواہ البخاری. تو یہ حدیث تھی. اور دعا سونے سے پہلے والی، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت بنبیک الذی ارسلت. تھوڑا سا کچھ الفاظ کے فرق سے اس میں مسلم میں تھی، تو وہ الحمدللہ میں نے یاد کی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ سنا دوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی میں دعا پہلے سنا دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آمین آمین. جی حدیث میں نے دو نوٹ کی تھی، یاد تو نہیں کی، میں دیکھ کے ہی سنا پڑھ دیتی ہوں. ایک 123 نمبر کی ہے پہلی والی. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب پاخانے کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ 133 نمبر کی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله في شأنه كله۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے، طہارت، وضو اور غسل کرنے میں، غرض تمام کاموں میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا اچھا لگتا تھا۔ تو مجھے یہ شیئر کرنے کے لحاظ سے بہت اچھی لگی ہے، اب بچوں کو بھی سکھانے کے لیے، کہ مطلب اس میں ہے کہ ان کو غرض تمام کاموں میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا اچھا لگتا تھا۔ تو اس طرح اگر کسی کو ہم کوئی چیز دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو وہ داہنے ہاتھ سے ہی کرے۔ اور خاص کر جو اس میں مطلب بتایا گیا ہے نا کہ جوتی پہننے میں، کنگھی کرنے میں، جوتی پہننا اور طہارت کا تو پتا تھا مجھے، لیکن کنگھی کرنا جو ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ داہنی ہاتھ سے، کنگھی بھی داہنی ہاتھ سے ہی شروع کرے، داہنی طرف سے شروع کرے۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے دونوں نے، سسٹر میرا آپ نے بھی ماشاء اللہ، اور پھر سسٹر سمری ماشاء اللہ آپ نے بھی بہت اچھا کیا، یاد بھی کیا اس کو، پھر آگے جو پڑھ کے سنایا وہ بھی الحمد للہ۔ سمیر ایک تھوڑا سا جو لاسٹ والی حدیث تھی نا اس میں دیکھیں، آپ نے پہلے ٹھیک پڑھا تھا کلی، ٹھیک ہے کلی، دیکھیں یہ شد کے نیچے جب کسرا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کسرا ہی ہے، ٹھیک ہے، کلا نہیں پڑھنا اس کو۔ باقی الحمد للہ آپ کا بہت اچھا تھا ماشاء اللہ، وہ بہت ہی اچھا ہمارے لیے ریمائنڈر بھی تھا، ٹھیک ہے نا، کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت اچھا ریمائنڈر ہے کہ کانشیسلی اب ہم نے حدیث پڑھ کے اس نیت سے کریں گے، کچھ کام ہوتے ہیں ہم ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں پہلے، لیکن جب وہی بات آپ کی جب ہم حدیث پڑھ کے تو یہ سوچ کے کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اس کا دیکھیں ثواب بھی ملتا ہے اور ویسے بھی فائدہ بھی ہوتا ہے نا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور باقی سسٹرز بھی کوشش کریں، سب ہینڈ ریز کریں، ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اس کا بہترین استعمال کریں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا ایک 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 حرف بھی آپ کا کہا ہوا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے نا، تو کیوں ہم اس ٹائم کو ضائع کریں، کیوں ہم اس نیکی کو چھوڑیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس کو ضرور مائک پہ آ کے اس کو اویل کریں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں آپ کے لیے ایسے سر جو ہے آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ پیج نمبر 179 پہ جو باب 59 میں وضو کر کے ایک تو ہمیں انشاءاللہ سونا ہے اور اس کی دعا یاد کی تھی، میں وہ انشاءاللہ سنا دیتی ہوں اس طرح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اسلم تو وجہی الیک وفوزت امری الیک وفوزت امری الیک والجہت زہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کے علاوہ دعائے طائف ہم سب مل کے یاد کرے تھے، جہاں تک مجھے یاد ہوئی میں وہ انشاءاللہ سنا دیتی ہوں۔ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري فإن لم يكن بك غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یاد تک یاد ہوئی الحمد للہ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ قوت اللہ، دیکھیں آپ کوشش کریے نا کرنے کی، تو الحمد للہ کتنی زیادہ کر لی، بہت تھوڑی سی رہ گئی اس کی ہے نا، اور پھر آپ کا سن کے باقی سسٹرز کے لیے کتنی موٹیویشن ہوئی ہوگی نا کہ ہم بھی یاد کر سکتے ہیں اس کو، ہے نا۔ تو اس پہ ایک دو چیزیں تھیں، مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ اس کو یاد کر رہی ہیں، لیکن ابھی کچھ دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہم اس کو نا اسی طرح پہ یاد کر لیتے ہیں. اس کو آپ کریکٹ کر لیں, ماں تاکیلونی ہے, ٹھیک ہے, تاکیلنی کی مجھے آواز آئی تھی, تاکیلونی. اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ تھا یہاں پہ علم فانی علم یقوم بک علیہ, ٹھیک ہے, یہ آپ کا علیہ یہاں پہ مس ہو گیا تھا, تو اس کو ٹھیک کر لیں, علیہ غضب فلا ابالی, ٹھیک ہے. تو باقی الحمدللہ آپ نے بہت اچھی یاد کی ہوئی, ابھی تو آپ کر رہی ہیں, تھوڑی سی رہ گئی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ٹائم میں اور آپ کے علم میں برکت دے, ہے نا, آپ جلدی سے اس کو کمپلیٹ کر لیں. چلا, بہت ہی خوبصورت دعا ہے, بہت ہی خوبصورت دعا ہے. سب کوشش ہم کریں گے مل کے اس کو, کہ باقی جنہوں نے نہیں کی وہ بھی اس کو یاد کریں, ٹھیک ہے. اور اس کا مجھے لگتا ہے کہ یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روز اس کو ہم پڑھ لیں, روز اس کو دعا کے اسٹائل میں ہم مانگیں. تو اگر تو آپ کچھ لوگ ایسے کوئک بھی کر لیتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہ کہیں کہ میں نہیں یاد کر سکتی, نا, ایوری ون کین ڈو اٹ, بس شرط یہ کہ ہم نے اس میں ہارڈ ورک پٹ کرنا. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعائیں نکلی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس طرح ہماری وہ دعائیں نہیں ہیں, ہے نا, تو ان کے منہ سے جو نکلی دعائیں اس کو ہم ایز سچ یاد کریں تو وہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو اس کو روز پڑھتے رہے, اپنا ٹارگٹ یہ نہیں رکھیں کہ بس کہ میں نے کر, بس ٹارگٹ یہ رکھیں کہ میں نے اس کو کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے دو دن میں کرنا ہے, تو ہمیشہ پریکٹیکل ٹارگیٹس بنائیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر گروپس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے کہ آپ پیئرنگ کرتے ہیں نا, تو اپنے پیئر کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں کہ ہم نے اس کو, چلے اس ایک مہینے کے بعد ہم نے اس کو ایک دوسرے کو سنانا ہے, تو اس ایک مہینے میں آپ روز اس کو پڑھیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کی بہت اچھی پھر یاد ہو جائے گی نا, تو ایک دوسرے سے بھی موٹیویشن بھی ملتی ہے. تو نیکسٹ سسٹر سمرت, میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں, انشاءاللہ آپ مائک لیں.
جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی جی ہاں جی بیٹا, مجھے میری کوتاہی ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کہاں سے دعائیں یاد کر رہے ہیں, لیکن میں ایک دعا سنا دیتی ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا رزقا طیبا, اور حدیث نمبر میں نے 144 سنانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو, کہ لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا. عن ابی جحیفت رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجرتی فاعوتیا بوضو فتوضہ فجعل الناس یعقوزون من فضل وضو به فيتماسحون به فصلى النبي رضي الله عنه الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه انذا. سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے پاس لایا گیا, چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر چکے تھے, لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے لگے اور اس کو اپنے چہرے اور آنکھوں پر ملنے لگے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیں قصر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انزا یعنی نیزہ بطور سترہ کے گڑا ہوا تھا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر زمرت ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ نے دیکھیں ایک تو آپ کی تو سب سے پہلے تو آپ کو اس بات پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو نہیں بھی پتا تھا پھر بھی آپ مائک پہ آئی ہیں کہ کون سی دعائیں ہم کریں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے کہ آپ نے یہ سن کے کہ میں نے نیکی کا موقع جانے نہیں دینا آپ نے مائک لیا الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کو بہترین اجر دے آپ کو. تو ماشاء اللہ آپ نے دعا بھی آپ نے اچھی سنائی. اچھا ہم یہ کر رہے تھے دعا ہم نے اسی میں باب الوضو میں ہی آخری جو حدیث تھی نا اس میں تھی با وضو سونے کی فضیلت. تو اس میں وہ دعا بھی تھی جو ہم رات کو سونے سے پڑھتے ہیں نا اللہم اسلمت وجهی الیک. تو یہ والی دعا تھی ہم ٹھیک ہے. اور دوسری ہم جو دعا کریں وہ دعا طائف ہے وہ سیرت پہ ہم نے کی تھی. تو کچھ دن پہلے سے نازیہ نے آپ لوگوں کے ساتھ ریکیپ کیا تھا تو انہوں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ یہ دعا یاد کر لیں. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ سارے اس دعا کو ہم یاد کریں. تو یہ آپ بھی اس میں انشاءاللہ کریں اور پھر آپ سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں جب بھی ٹھیک ہے. تو باقی آپ نے حدیث ماشاءاللہ اچھی پڑھی ہے. آپ نے ایک دو چیزیں اس میں بس حرکات کا ہم خیال رکھیں. تو وہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑا کبھی سناتے وقت ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں جب مائک پہ آتے ہیں. باقی الحمدللہ آپ نے اچھی سنائی ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ زیر زبر کا ہو گیا تھا تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں. باقی الحمدللہ آپ نے اچھا سنایا تھا. جزاک اللہ خیر. ویسن الجزا سسٹر سمینا میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمارا لاسٹ ویک کا تھا بابو مسواک اس کی 181 ہے. اس میں مجھے تھوڑی سی بھول تھی اس لیے میں تھوڑی سی دیکھوں گی لیکن نیکسٹ والی میں نے یاد کی ہے. پر جو اس کی ترتیب ہے میں اسی کے حساب سے سنانا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال آہو علیہ وسلم فوجدتہو يَسْتَنُّ بِسِوَاكِ بِيَدِهِ يَقُولُ أُؤُؤُ وَالسَّوَاكُ فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَحَوَّأُ رواہ البخاری 282 والی جو ہے الحمدللہ مجھے یاد ہے یہ میں سنانا چاہوں گی. عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل يشوث فاحو بالسواك رواه البخاری 245. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ نے بھی سسٹر سمینا بہت اچھی سنائی اور بہت ہی چھوٹی سی پیاری پیاری سی حدیث ہے. اس کو یاد بھی کر کی ماشاء اللہ آپ نے کوشش کی ہے یاد بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اسی طرح آپ کے چہروں کو تر و تازہ رکھے نا. ایک حدیث کا مفہوم ہے نا جس نے میری حدیث پڑھی پھر اس کو اس پہ عمل کیا اس کو سنایا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن اور تر و تازہ رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے ہوں اور اسی طرح ہمارے جوش اور شوق کو قائم رکھے کہ ہم حدیث کو پڑھتے جائیں اور ان کو یاد کرتے جائیں اور ان پہ عمل کرتے جائیں. تو ابھی دیکھیں ہمارے پاس ہے ٹائم ہے تو آپ بتائیں مجھے کہ کوئی اور سنانا چاہتا ہے حدیث دیکھ کے بے شک آپ سنائیں. کوئی اور ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس 5 منٹس ہیں ہم ان کو اویل کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی سیکنڈ ٹائم بھی سنانا چاہتا ہے دعا سنانا چاہتا ہے کوئی تو میں اس کے لیے مائک فری کرتی ہوں. ہینڈ ریز کریں آپ پلیز. اچھا سسٹر جویا میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنانا چاہ رہی تھی میری ساری فیملی یاد کر رہی تھی. ہم اس وقت گاڑی میں جا رہے ہیں تو میرے تینوں بچے ان شاء اللہ دعائے طائف سناتے ہیں ان شاء اللہ سارے آل آف یو 1 2 3
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وحواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى.
ہاں جی ہمارا لیسن یہاں تک تھا. چلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے اتنی اچھی سنائی ہے ہوں کہ دیکھیں بچے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اچھے ہیں نا. یہی ہماری دعا ہے نا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے پوری کلاس کی طرف سے. سب لوگ آپ کو فلاورز بھی بھیج رہے ہوں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. تو سسٹر زمرت میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں, آپ مائک لے لیں پلیز.
جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے یہ ایک حدیث نکالی ہے, ایک اور حدیث نمبر 66 ہے یہ, کہ علم اور حکمت میں غبط یعنی رش کرنا درست ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی فسنتین رجلا اتاہ اللہ مالا فسلت علی حلقته فی الحق ورجلا اتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بها ویعلمها. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد رشک جائز نہیں مگر دو شخصوں کی عادتوں پر, اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس بات کی توفیق و ہمت بھی کہ اسے راہ حق میں صرف کرے, اور اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے علم و حکمت عنایت کی ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے اور عمل کرتا ہو اور لوگوں کی اس کی تعلیم دیتا ہو تعلیم کرتا ہو. یہ چیز حدیث مجھے بہت بہت ہی اچھی لگتی ہے, چونکہ حسد واقعی میں دنیا داری میں کرنا تو بہت زیادہ خود کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے, لیکن یہ میں بھی رشک بھی کرتی ہوں دوسرے سے. حسد اس طرح تو نہیں کرتی ہوں لیکن رشک ضرور کرتی ہوں جو واقعی میں اللہ نے جس کو توفیق زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی دی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے یہ راستہ آسان کرے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ویسے الجزا بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے نا, اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو یہی فرمایا نا, وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, ہے نا. اسی میں تو ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے رغبت کرنی چاہیے بڑھنے آگے بڑھنے کی اور کسی چیز میں مقابلہ کرنے کی نہیں. اس میں ہمیں ضرور ہمیں اپنے لیے لینا چاہیے. آج جیسے آپ نے ایک کسی کے لیے سنا, آپ نے کہ اس نے دعا یاد کر کے سنائی ہے نا, تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا پھر فوراً کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے علم میں اور زیادہ اضافہ کر اور ہمیں بھی وہ علم عطا کر, ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ ہم بھی وہ کام کر سکے, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دے کہ ہم بس اللہ کے دین کو بس جتنے جوش اور خروش سے سیکھتے ہی جائیں اور آگے بڑھنے والوں میں, اس میں کبھی بھی ہم جو ہمیں ملا اس کو کافی نہ سمجھے, ہے نا. اور سے زیادہ اور حاصل کرنے کے اور مرتے دم تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ علم کو طالب علم ہی رہے, ہے نا. کبھی بھی ہم اس کو سیکھنے والے ہی رہے ہمیشہ. آمین یا رب العالمین. اگر سسٹر مسعودہ آپ سنانا چاہتی ہیں, آپ کا مائک ریڈی ہے تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. آپ 2 منٹس لیں انشاءاللہ, پھر ہم اپنے 2 to 3 منٹس آپ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ہاں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لگتا ہے سسٹر مسعودہ آپ کو شاید کوئی پرابلم ہے ادھر نیٹورک کی یا مائک کی, تو ایسے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر ہم اپنے اس سیشن کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں دعا کے ساتھ, اور ہم اپنا اگلے سیشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اب ہم اپنا سیرت کا سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے کر لیا تھا کہ پہلی جو بیت عقبہ وہ ہم نے کی تھی, پھر یثرب میں اسلام ہم نے کر لیا تھا. تو آپ آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں, آپ اپنے نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگلا سال آ گیا 1390. کتنے سال تھے مکہ میں؟ 13 سال. اب ہم مکہ دور کے بالکل آخری دور پہ پہنچ گئے. حج کا موسم آیا. یثرب سے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے. یہ بہت سے کے لفظ کہاں سے آگے؟ مصعب بن عمیر کی تعلیمات. ایک ٹیچر گیا اور اس نے کتنوں کو اسلام دیا. مشرکین تھے, حج وہ بھی کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی پکارتے تھے. خیر ہوا کیا کہ اب مسلمانوں کا دل تھا کہ اچھا اب ہم آئے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتے ہیں. مدینہ میں رہ کے انہوں نے صرف کسی سنے تھے نا کہ مکہ میں اللہ کا نبی رہتا ہے, تو ان کے دل میں بڑی خواہش تھی. خیر انہوں نے کہا کہ بس اب ہم اپنے نبی کو مکہ میں نہیں چھوڑ سکتے. جملے سنیے کہ مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے, ٹھوکریں کھاتے, اور خوف اور ہراس کے عالم میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب نہیں چھوڑیں گے. ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ مکہ والے آپ کی بے قدری بھی کر رہے ہیں اور آپ کے دشمن ہیں, اور 13 سال ایک حد ہوتی ہے. ان کی کان پہ جو نہیں رینگ رہی, تو چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پہ اللہ کے نبی سے رابطہ کیا. حج پورا ہوا. ایام تشریق جو حج کے بعد کے دن ہے, اس کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں ایک میٹنگ ہوئی. سب وہاں جمع ہوئے. مقرر دن پہ یہ انتظار تھا کہ سب لوگ سو جائیں کیونکہ خفیہ میٹنگ تھی. جب سو گئے, یہ بھی جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیروں میں سو گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں. جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا, انتہائی حصہ گزر گیا, یعنی آخری حصہ شروع ہوا, چپکے چپکے پلان کے مطابق ایک ایک دو دو کر کے اپنے گھروں سے نکلے اور عقبہ کے پاس جا کے اس گھاٹی میں جمع ہو گئے. 73 لوگ تھے. مصعب بن عمیر کی کوششوں سے 12 لوگ 73 میں بدل گئے. 62 خزرج کے 62 اور 11 اوس کے تھے. اس دفعہ ایک اور اضافہ کیا تھا کہ 2 عورتیں بھی تھی. نصیبہ بنت کعب بنو نجار سے تھی اور اسما بنت عمر بنو سلمہ سے تھی. سب بیٹھ گئے, اللہ کے نبی تشریف لائے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی تھے, حالانکہ ابھی کفر پہ تھے. یہاں نوٹ کیجئے گا, کچھ لوگ خود اسلام پہ نہیں آتے لیکن اسلام کے دشمن نہیں ہوتے. جیسے ابو طالب تھے نا, ابو طالب تو چلے گئے, تو عباس نے بڑا بنتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ان کا خیال کیا تھا کہ اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی اگریمنٹ ہو رہا ہے, تو اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے ہونا ہے. ساتھ گئے. اب آپ ذرا ان کی باتیں سنیے گا. جب وہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں, ہم آپ کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے. تو عباس کی بات سنیے. کہنے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں. بس اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے, تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو, ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو. دو ٹوک بات کی کہ جو جانے کے بعد بلانے کے بعد ذمہ داریاں ہیں وہ نبھاؤ گے یا راستے میں چھوڑ دو گے. ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں قبول کر رہے لیکن یہ ہمارا بھتیجا ہے, ہم اس کے دشمن نہیں ہے, یہ محفوظ ہے, کوئی اتنا گرا پڑا نہیں ہے. اس کے جواب میں پھر یثرب سے آنے والے لوگوں کی نمائندگی برا بن معروف نے کی. انہوں نے کہا, ہم صدق اور وفا کا اور رسول اللہ کے لیے اپنی روحیں نچھاور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. بس اللہ کے رسول آپ بات کیجئے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان ہو پسند کر لیجئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں, کیا کام کریں, پہلے کمٹمنٹس لیں. کیونکہ دین کا کام جب شروع نہیں ہوا ہوتا, 1000 بندہ تیار ہوتا ہے تیاری کرنے کے لیے. میٹنگ کال کریں گے تو 1000 میں سے 500 خوشی خوشی آ جائیں گے. میٹنگز کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, دیکھے کیا ہونے لگا ہے. پہلی میٹنگ 500 کی, دوسری 400 کی, تیسری 300 کی, اور آخری میٹنگ میں بس وہ 10-12 لوگ رہ جائیں گے جو واقعی جمنے والے ہوتے ہیں, جمانے لیتے. یہ فطرت کا اصول ہے. بور بہت لگتا ہے لیکن اخر میں پھل بہت تھوڑا بنتا ہے. سب نے جب وعدہ کر لیا تو اللہ کے نبی نے پھر ان سے گفتگو کی، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، رغبت دلائی، پھر اپنے اللہ کے لیے عہد کیا. یعنی آپ دیکھیے تزکیہ، اللہ کے نبی کا جو سب سے بڑا کام ہوتا تھا نا وہ قرآن تربیت تھی. مجھے ایسے لگ رہا ہے اس کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ہماری کوئی میٹنگ شروع ہو رہی ہے، اور الحمدللہ وقت تھوڑا ہو یا زیادہ کبھی بھی اللہ کے ذکر کے بغیر میٹنگ نہیں شروع کرتی میں، جو میرے کنسٹڈی میں ہوتی ہیں، باقی آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. جاتے ہی بیٹھ کے موضوع پہ بات شروع کر دینا، یہ برکت کو ختم کر دیتا ہے. ہمیشہ جب بھی کہیں دین کے نام پہ بیٹھے، ایک جملہ، ایک بات، ایک آیت، کوئی ایک آج کی بات کر کے بات شروع کرے، اللہ کی مدد ہوگی. دیکھیں اللہ کے نبی کتنی خوبصورت تربیت کرے ان ساتھیوں کی، کہ دیکھو تنہا اس کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. اہل یثرب نے کہا کہ ہم کس چیز پر آپ کی بیعت کریں، یعنی ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہماری کیا ریسپانسبلٹیز ہوں گی. تو آپ نے کہا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. اس کو آج کی زبان میں میں پڑھوں، بیمار ہو گئے یا صحت مند ہو گئے، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. یہی ہوتی ہے نا طبیعت سست ہو جائے یا چست، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، یعنی جاب ملے یا نہ ملے تمہارا مال اللہ کے راستے میں لگے گا، کیونکہ دین کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یعنی اس کام کے پھیلانے میں مددگار ہو. اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہیں روکے گی. گویا کہ تمہارے خاندان، برادری، دوستے، سہیلیاں، پیئر پریشر آئے گا تو تم پیچھے نہیں ہٹو گے. اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، ہاں اس کے لیے تمہارے لیے پھر جنت ہے. یہاں تو یہ بڑے مختصر لفظ ہے نا، بڑی پیاری ڈیٹیل یہ بیت عقبہ ثانیہ تھی. اس کی ڈیٹیلز آپ نے سننی ہو تو رہی کو مختوم کے سیشنز میں سن کے دیکھ لے. بہت نپی تلی بات کر کے اللہ کے نبی نے لوگوں کے ذہن تیار کیے. ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت کے بارے میں اہل حکومت سے جھگڑا نہ کرو گے، یعنی مطلب ہے کہ تمہیں پوری طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو قبول کرنا پڑے گا. اس پر برا بن معرور جو کہ لوگوں کی طرف سے ریپرزینٹیٹو تھے، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، بس آپ ہم سے بیعت لیجیے. ہم اللہ کی قسم لڑنے والے بیٹے ہیں، یعنی فرزندان ضرب و حرب کے، کہ ہم تو لڑائی کے بیٹے ہیں اور تلواریں ہمارے ہاتھوں میں رہتی ہیں، ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آئی. ایک شخص ابو الحسن بن تہان، انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں. گویا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہماری کسی اور گروپ سے افیلیشن ہے، کسی اور جماعت کو ہم بلانگ کرتے تھے، اب ہم ان کو توڑ دیں گے آپ کی وجہ سے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس آ جائیں. کیا ان کا غم ہے کہ آپ ہمارے شہر آ تو رہے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ ہم سارے پچھلے تعلق توڑ کے یا ان کو ناراض کر کے آپ کے پاس آئیں، تو جب آپ کا مکہ فتح ہو جائے یا مکہ والے دوبارہ کہہ دیں کہ آ جاؤ ادھر تو آپ ہمیں تنہا چھوڑ دو گے. اس پر اللہ کے نبی نے تبسم فرمایا اور کہا نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے. میں آپ لوگوں میں سے ہوں، آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. یعنی اللہ کے نبی نے ان کو تسلی دی کہ میں تم کو چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا. اس فیصلہ کو لمحے میں عباس بن عبادہ آگے بڑھے، کہنے لگے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی آپ کو پتہ یہ کتنا خطرہ مول لے رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ میں، ان سے سرخ و سیاہ یعنی سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ ان حالات میں نبی کا ساتھ دینا، وہ کہتے ہیں نا بیڑوں کے چجے میں ہاتھ ڈالنا تھا، سب آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ اپنے اموال کا صفایا کر دیا جائے اور آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو پھر ان کو بھی چھوڑ دیجئے. کتنی دو ٹوک بات ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. یعنی آپ ابھی نئی نیکی کر رہے کوئی بات نہیں، لیکن کرتے ہوئے چھوڑیں گے تو یہ آپ کی رسوائی ہے. آپ نے اس کا ساتھ دیا، بعد میں چھوڑ دیا، کھڑے کھڑے قدموں پہ کہہ دیا میں اب یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ آپ سے پوچھے گا. اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود، یعنی جب آزمائشیں آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر بھی آپ عہد نبھائیں گے، تو پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ واللہ ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں. یعنی پھر اس نبی کو لے جائیں، اور یہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ پھر آپ کو دنیا کی بھی خیر ملے گی اور آخرت کی، اور یہ سچ ثابت ہوئی بات. کوئی یسرف کا نام بھی جانتا تھا؟ اللہ کے نبی گئے تو مدینہ تو نبی بن کے کس طرح دنیا کے نقشے پہ چلا, اور انہوں نے پھر لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے ساتھ لیتے ہیں. کتنا جوش ہوتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے؟ خریدے جا سکتے ایسے لوگ؟ پیڈ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہی نہیں کر سکتے. یہ وہ کرتے ہیں جن کو مشن سمجھ آ جاتا ہے, جن کو پتا چلتا ہے کہ جتنا ہمارا لگے گا ہمارا ہمیں ملے گا. اس راہ میں ہمارا کھپنا, ہمارے کوئی بچنے کی امید ہے, ہماری قبر کا عذاب بچ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ شاید ہماری یہی نیکی قبول کر کے ہمیں جنت دے دے, ورنہ تو ہم پتہ نہیں نفس کی خواہشات میں کدھر چلے جائیں. کہا اللہ کے نبی یہ سب ہم کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ کہا آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت ملے گی. یہ تو نہیں کہا کہ اس پہ تمہیں اتنی پے ملے گی, پیسے ملیں گے لے لو. پیسے لینے کے لیے دین کے کام تھوڑی کرنے ہیں, پھر تو بندہ کہیں ایسی جگہ جائے پیسے ملے. دین کے کام پہ پیسے ملیں گے بھی کتنے, اور مل بھی گئے تو کیا وہ اس کا بدلہ دے سکتے ہیں جو اس کے بدلے میں انسان کو کام کر رہا ہوتا ہے؟ تو یہ تو ایک کارنر ہے, ضرورت کے کسی کو بھی مل جائیں گے, کوئی بڑی بات نہیں. لیکن جو لوگ پیسے کے لیے دین کے جگہوں پہ آتے ہیں نا, وہ کبھی نہیں چلتے. ایک دو مہینے کی کھیل ہے, ختم, کھیل ختم. وہی بندہ آگے تک جاتا ہے جس کو یہ مشن لگا ہوتا ہے. خیر, لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائے, اللہ کے نبی نے ہاتھ کیا. سوچے کیسا منظر ہوگا, اتنا میں تو اس کو انجوائے کر رہی ہوں. آپ لوگ تو ان مرلوں سے نہیں گزرتے نا, لیکن ایسے ساتھیوں کی باتیں, کہانیاں. آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ لندن میں بھی کورس شروع ہو رہا ہے, رمضان میں بھی جانے کا جب ہوا تھا تو مجھے ان لوگوں کا جوش یہاں نظر آ رہا ہے, اس طرح جذبات. اور میں نے بھی کب بھی جہاں گئی, یہاں بھی جب آئی تھی, سب ساتھیوں سے دل کھول کے بات کی تھی کہ کوئی ڈگی چپی بات نہ رہ جائے, کیونکہ یہ اللہ کے راستے مشکل راستے ہوتے ہیں. جہاں بھی جائیں لوگوں کو بتائیں, لیکن جوش اتنا ہوتا ہے لوگوں کے اندر. میں سوچتی ہوں اب تھک گئے ہوں گے, اتنا کام کر کے اب میٹنگ میں بیٹھے ہیں, اب یہ کہہ دیں گے نہیں استاذ اب اور کچھ نہیں کرنا, لیکن پھر جوش ہوتا ہے, پھر نئے سرے سے زندہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. بہرحال بیعت ہوئی اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر. سب آپ کا ہاتھ حضرت اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا, یعنی اللہ کے نبی کا جب ہاتھ آیا تو ایک دم اسد بن زرارہ نے کہا ٹھہر جاؤ. کون تھے یہ بلا؟ پہلے ہوسٹ ہے مدینہ میں, کس کے؟ ابھی تو سنا ہے, بولو بچوں. ساتھ کون گیا تھا مدینہ سے ٹیچر بن کے؟ مصعب بن عمیر ان کے گھر رہے, سب سے پہلے یہ مسلم ہوئے تھے ان میں سے. خیر, انہوں نے کہا اہل یثرب ذرا ٹھہرو, ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر, یعنی لمبا سفر کر کے, اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی یہ ہے کہ سارے عرب سے دشمنی, اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار. اب اگر آپ یہ باتیں برداشت کر سکتے ہیں تو ان کو لے لیں, اور آپ کا اجر اللہ پر ہے. اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو ان کو ابھی سے چھوڑ دیں, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا. یعنی اور لوگوں کو وارن کیا کہ دیکھو ذمہ داری بہت ہے, ابھی نہیں لوگے نا تو اللہ کو کہہ دینا اللہ ابھی حالات نہیں تھے. ایک دفعہ نبی کے ساتھ لگ گئے تو پیچھے ہٹو گے تو پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچو گے. لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے, واللہ ہی ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی, اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ ہی تھے. کچھ کہتے ہیں بلحسن تھے, کوئی کہتے ہیں برا بن معرور تھے. اور عورتوں سے جو بیعت ہوئی تھی وہ ہاتھ سے نہیں ہوئی تھی, زبان سے ہوئی تھی, یعنی اللہ کے نبی نے ان سے شیک ہینڈ نہیں کیا تھا. اتنا قیمتی ڈاکیومینٹ اس وقت سائن ہو رہا ہے, بیعت مکمل ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے لوگوں سے طلب کیا کہ اپنے آپ میں سے 12 سردار بناؤ. یہاں سے اب آپ دیکھیے کام کرنا سکھایا جا رہا ہے. گروپ تھی, اس میں سے اب ایک ٹیم بن رہی ہے. 12 لوگ اپنی قوم کے نگران ہوں گے جو ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے, 9 خزرج سے اور 3 اوس سے, کیونکہ آنے والوں میں تعداد بھی خزرج کی زیادہ تھی تو وہاں سے سردار بنا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ گروپس بن رہے ہیں اور ان کے لوگوں کے مزاج کے مطابق بن رہے ہیں. خزرج کے جو لوگ سردار یا گروپ لیڈر یا ذمہ داران تھے ان کے نام سعد بن عبادہ, اسد بن زرارہ, سعد بن ربی, عبداللہ بن رواحہ, رافع بن مالک, برا بن معرور, عبداللہ بن عمر, عبادہ بن سامت اور منظر بن عمر تھے. اور اوس قبیلے کے جو سردار تھے اسید بن خزیر, سعد بن حسمہ اور رفایہ بن عبد المنذر تھے. بعض ابو الحسم کا نام بھی اس میں کہتے ہیں کہ آیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے سارے معاملوں کے کفیل ہیں. جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواری تھے کفیل, تو میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں. یعنی گویا کہ ان 12 کو ان سب 73-4 کے اوپر حکمران بنا کے یہاں سے کاموں کی مینجمنٹ سمجھ آ رہی ہے. ہیڈ کا ہیڈ یہ کام پہ لگ جائے نا, کام نہیں ہوتا. ہر بندے کو اپنا کام, اپنا وقت, اپنی جگہ پتہ ہونی چاہیے, پھر کام اچھی طرح ہوتے ہیں. بہرحال یہ لوگ وہاں سے اٹھے, سب نے ہاں کی. تو یہ دوسری بیعت عقبہ تھی جو اللہ کے نبی کی زندگی کی سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی. اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بھی بدلا, تاریخ بدل گئی, بیعت پوری ہوئی. لوگ بکھرنے والے تھے کہ شیطان کو پتا چل گیا کہ اندر خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے. اس نے اونچی آواز سے مکہ میں اعلان شروع کر دیا, خیمے والوں دیکھو کیا محمد سے نہ نپٹو گے, اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہے, وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کو آواز اللہ نے سنوا دی تو آپ نے کہا اللہ کے دشمن میں تیرے لیے جلدی فارغ ہو رہا ہوں, اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جائیں. یہ واپس اپنے ٹھکانوں پر جا کر ایسے ہی سو گئے جیسے کہ لوگوں کو لگا کہ اٹھے ہی نہیں تھے. اور صبح ہوئی, جب صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا, لیکن مشرقین یثرب نے کہا کہ یہ باطل خبر ہے, ایسی کوئی بات ہوئی کوئی نہیں, ہم تو سب یہاں سوئے ہوئے ہیں. یعنی شیطان نے کوشش کی تھی کہ پروگرام اوپن ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا, اور اس طرح سے جو یثرب سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ واپس چلے گئے. کچھ لوگوں نے پیچھا کیا تو سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو الزاخر کے پاس جا کے پکڑا, لیکن منظر بن عمر جو تھے انہوں نے ان کو بے بس کر دیا اور نکل بھاگے. سعد پکڑے گئے, ان کو باندھ کر مارتے ہوئے بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا. یعنی ابھی آزمائش آ گئی, ابھی بیعت کر کے اٹھے ہیں تو اسلام کی وجہ سے پہلی ہی چوٹ لگ گئی. خیر مکہ میں آئے لیکن متم بن عدی اور حارث بن حرب نے ان کو چھڑا لیا, کیونکہ وہ ان کے قافلوں کو مدینہ میں جگہ دیتے تھے جب کبھی یہ تجارت کے لیے آگے جاتے تھے. خیر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر حملہ کریں کہ انہوں نے ہم پر ہاتھ کیوں ڈالا ہے, لیکن حضرت سعد آتے دکھائی دیے کہ سب ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اب ایک قسم کا مکی دور پورا ہو گیا. اب آگے ہم ہجرت کی راہیں پڑھیں گے اور کیا حالات تھے, کس طرح سے یہ سب ہوا. ایک ایک چیز یقین کرے کہ ایمان دینے والی ہے. مل رہا ہے آپ کو ایمان؟ ابھی بھی اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں ڈسکشنز کریں اور کمنٹس لیں, لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو اپنے دلوں کو جما لیں. یہ ہے مشکلات کا راستہ, یہ کانٹوں کا راستہ ہے, لیکن اس کے آگے جنت ہے. یہ گھر چھوڑنے, بچوں کو لانے, چھوڑنے, دینے, کرنے میں کتنی قربانیاں دیتے ہیں تو علم کا کام ہوتا ہے نا اور دین کا کام ہوتا ہے. تو یاد رکھے کہ بدلہ جنت ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہی آپ کو سیرت سنا رہی ہے. آج یہ قربانیاں نہیں لوگ دے سکتے اس لیے نہیں جمتے. آپ ایک درس کراتے ہیں, آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک ایک پروگرام میں 200-250 لوگ آ کے آرام سے بیٹھتے ہیں, ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب جم کے سنجیدگی کے ساتھ علم اور مستقل بنیاد پہ کمٹمنٹ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو جمنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح کرے. اس حصے کو سنتے وقت جو بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں آئی تو پلیز شیئر کیجیے. سائمہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟
اللہ تعالیٰ اپنا کام کروا دیتے ہیں, مگر ہم لوگوں کے لیے حسرت تو وہ چیز ہے کہ ہم اس میں اپنا مسالہ ڈال سکیں تو وہ ہمارے لیے محسوس کرتے ہیں. اللہ کے دل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو کسی نہ کسی طرح سے اپنا کام کروا دیتے ہیں, کسی نے کسی سے کروا دیتے. اگر مکہ والوں نے نہیں کیا تو وہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھانے میں مدد کی. تو ہم لوگوں کے سب سے صرف یہ بات ہے کہ
بالکل یہ ہمارا نصیب ہوتا ہے. واللہ ہی دین کا کام تو ہوتا رہے گا. میں نہیں ہوں گی تو میرے سے زیادہ اچھا ہوگا, پر میرا حصہ نہیں بڑھے گا. تو ہمیشہ ساتھ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا حصہ ڈالے, میں نے اس کے اوپر اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور کوئی ادھر سے آپ میں سے جنہوں نے آج شیئر نہیں کیا, پیچھے سے آپ. بالکل آپ تو دوا سی ڈی کا ہر ٹاپک لے جائیں اور ہزاروں میں وہاں بانٹے, پیسے بھی لے جائیں ادھر سے, اور انڈیا میں اتنی سستی آپ کو ڈبنگ ہو جائے گی, کاپیاں کرا کے مفت بانٹے, سب پیسے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. یہاں سے صرف ٹاپک لے جائیں اور وہاں کاپیاں کرائیں, کتنی ضرورت ہے. اور بڑی بات نہیں کہ وہاں آپ کی وجہ سے اللہ کتنے لوگوں تک پیغام پہنچا دے. جی آپ نے
کہ نوشک
آپ لوگ کریں گے نوشک میں انشاءاللہ, مجھے نوشک آتی نہیں. نہیں جی ابھی اردو والے بھی بڑے بگڑے ہوئے تو ان کو بھیجے دے. ٹھیک ہے چلے یارو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیرت نبوی کے سلسلے میں اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. آخری چیز جس پہ ہم نے اپنی بات پوری کی تھی وہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلائے جانے کی آفر, اور اس کے لیے دوسری بیعت عقبہ ہوئی جس کے اندر صحابہ میں سے تقریباً 73 کے قریب لوگ جو تھے وہ آئے, اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے وہ ساری شرائط جو کہ آپ نے اور آپ کے چچا عباس نے پیش کی اس کے مطابق اسلام کی مدد کرنے کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا یقین دلایا. پھر آپ نے 12 سردار مقرر کر دیے جس سے ہم سب کو سکھا دیا کہ جب بھی کسی گروہ میں دین کا کام ہوگا تو وہاں پھر لوگوں کو آرگنائز کر دینا چاہیے. ایک بڑے گروہ کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں جمع کر دیا جائے تو کام کرنا آسان ہوتا ہے. آج ہم دیکھیں گے پیج 159 سے مسلمانوں کی ہجرت. گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا. سب سے پہلے کس شخص کو اللہ کے نبی نے بھیجا؟ مصعب بن عمیر کو, جن کا لگایا ہوا پودا اس طرح سے پھوٹا کہ ایک سال کے اندر ہی ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ہو گئی, ہر گھر میں ایمان کا بیج ڈل گیا. اور کچھ لوگ حقیقت میں اتنے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ خیر کی بوٹیاں ہیں, جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں خیر پھیلا جاتے ہیں. جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے, جو بھی ان کا راستہ ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کی وجہ سے خیر کا کام ہوتا ہے. تو لگتا ہے کہ مصعب بن عمیر واقعی انہی لوگوں میں سے تھے. اس کے بعد اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا در پردہ کہہ لیجئے یا مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں. عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد اب مسلمانوں نے مدینہ سے ہجرت شروع کر دی. بعض صحابہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے, اور رسول اللہ کو بھی مسلمانوں کا دار الحجرہ دکھایا جا چکا تھا. کہاں دکھایا تھا؟ معراج کے موقع پہ. ٹھیک ہے, یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ نیکیوں میں پہل کر لیتے ہیں, کچھ اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں, کچھ حکم کے منتظر ہوتے ہیں, اور کچھ تو اس کے بعد اللہ کی بنا ڈانٹ کے منتظر ہوتے ہیں, اور کچھ کو تو ڈانٹ کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. کبھی بھی زندگی میں نیکی کا کوئی موقع آئے, آج وہ ہجرت ہے کہ نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے جب بھی کوئی نیکی کا موقع انسان کی زندگی میں آئے تو اس کے لیے انسان کو تڑپ رکھنی چاہیے کہ میں اول لوگوں میں سے ہو جاؤں. کچھ خود سے چلے گئے, یعنی اللہ کے نبی کو بتا کر گئے, لیکن انہوں نے کسی بہت زیادہ واضح حکم کا انتظار نہیں کیا. اور آپ دیکھیے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ پچھلے 20-25 سال سے ناروے میں سیٹ ہیں, اور اب صرف اور صرف دین کے فائدے کے لیے آپ کو ایسے یہاں سے نکلنا پڑے کہ آپ اپنے ہاتھ میں بھی جو چیزیں اٹھا کے چل سکتے ہیں یا گھوڑوں پہ لے جا سکتے ہیں وہی لے کے جا سکے. یہ نہیں کہ یہاں کے ریپ اپ کریں, گھر بیچیں, پھر بینک ٹرانسفرز کریں اور پھر جائیں. یہ وہی کر سکے گا کہ جس کا دل اللہ کے لیے جمع ہو. اللہ کے نبی کو دار الحجرہ دکھایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کی خبر بھی دے چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجورے ہیں. میرا خیال ہے کہ یمامہ ہے یا ہجر ہے, لیکن وہ یثرب جو اس دور کا شہر تھا یعنی مدینہ تو نبی تھا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مجھے تمہارا دار الحجرہ دکھایا گیا, وہ دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے. اب یا تو وہ ہجر ہے یا یثرب ہے. آپ بتائیے کہ کیا کلیئر اشارہ نہیں آ سکتا تھا جب جبرائیل جو آتے ہیں تو سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے کہ بھائی جائیے فوراً ادھر سے اتنے کلومیٹر اتنے مائلج پہ ایک شہر ہے وہاں جا کے ہجرت کر لیں. لیکن یہ اشاروں سے بات بتانا یہ دین کا بڑا خوبصورت حصہ ہے. اس لیے کہ اگر بالکل نام لے کر مدینہ بتا دیا جاتا تو مسلمان تو مسلمان نان مسلم بھی جو ہیں وہ بھی چل پڑیں گے اور ان سب کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. دوسری بات ہے کہ خود سوچو اسلام کا مزاج جو ہے نا یہ انگلی پکڑ کے چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ جب کوئی انگلی نہیں پکڑے گا نا تو پھر انسان چل نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ خود نبی کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اشارے دے دیتے تھے تم سوچو کیا کرنا ہے, تم بتاؤ کدھر جانا چاہیے. بہرحال سب سے پہلا خوش قسمت جوڑا جو تھا وہ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ تھی, ان کے بچے بھی تھے. یہ نکلے کہ ہم چلتے ہیں, قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے تھے. لیکن بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, تکلیف اس رنگ میں ہوتی ہے کہ جذباتی انداز سے جب سوچیں, لیکن جب اللہ کے راستے کی قربانی ہے تو رشک بھی ان پہ آتا ہے. بہت دل سوز واقعہ ان کا. ابھی تھوڑا سا دور ہوئے بیوی کو ان کی قوم نے روک لیا کہ بھئی یہ کہاں لے کے جا رہے ہو, ہم نے اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو در بدر لے کے پھرو. چل پڑے, بیوی چھٹ گئی. تھوڑا آگے ہوئے تو بچے جو تھے خود ابو سلمہ کی ماں اور ان کے خاندان نے اٹھا لیے کہ بھئی یہ ہماری نسل ہے, تم کہاں لے جا رہے ہو. بچے دیدیال میں, بیوی مکے میں اور ابو سلمہ تنہا مدینے پہنچ گئے. آپ اس پہ کیا کمنٹ دیں گے؟ آج کے دور کا کوئی ہوتا کہتے دیکھو یہ ہے دین, گھر توڑوا رہا ہے, یہ ہے دین, دیکھو ذرا گھروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے. ایک تو اللہ معاف کرے ہم نے دین کو گنگا بہرا انسان سمجھ کر اپنی زندگی میں آنے والے ہر حادثے, ہر نقصان اور ہر تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. حالانکہ یاد رکھیے جب بھی انقلاب آتا ہے, ریولیوشن آتی ہے, لوگ خواہشات کی زندگی سے اٹھا کر شعور کی زندگی پہ لائے جاتے ہیں تو اس طرح کی ہجرتیں ہوتی ہیں. ذہنی ہجرت بھی ہوگی, گھریلو ہجرت بھی ہوگی. چلے گئے, اب ہم کہتے اچھا یہ تو پھر کوئی نیکی کا کام ہے, بھلا چلا گیا اکیلا مدینہ میں, بچے کو کہیں چھوڑا, بیٹھے رہتے کر لیتے کنات کرتے کا نہیں. اللہ نے ان کا نام لکھ دیا کہ اول مہاجرین میں سے. یہ بیت اقبا سے کوئی ایک سال پہلے کا واقعہ ہے. ایک سال جب گزر گیا کہتے ہیں کہ ام سلمہ روز اس مقام پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی جہاں ان کا شوہر اور بچہ جدا ہوا, اور ظاہر کہ ابو سلمہ کو بھی راستہ لگا ہوا تھا, وہ دیکھتے تھے نگاہیں. ایک سال بعد خود بیوی کو ان کے مکے والوں ہی کو, یعنی سمجھ لے کہ بیوی جو ہے اس پر ترس آ گیا گھر والوں کو کہ یہ لڑکی ادھوری ہوئی بیٹھی ہے شوہر کے لیے بچے کے لیے, تو کہا چلو آؤ ہم چھوڑ آتے ہیں. پھر ان کے خاندان کو ایک شخص کوئی گیا اور ان کو چھوڑ آیا اور وہ ابو سلمہ سے مل گئی. آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا سا سٹینڈ تو لے کے دیکھے دین کے لیے. بس وہ سچی بات ہے کہ ہمارے گھر والے برے ہوتے بھی ہیں دین کے اعتبار سے, کچھ ہم نے خود بھی ان کو لاڈلا بنا لیا, ایسی ہوا بنا لیا ان کو اپنے لیے اور اپنے آپ کو بہت ہی ایک دوسرے ایج پہ رکھا ہے. ذرا کھڑے ہو کے دیکھیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. ہم دنیا کے ہر معاملے میں سٹینڈ لیں گے, نہیں لیتے تو دین کے لیے نہیں لیتے. نہیں اب اس میں نہ بولو, نہیں پھر شور ناراض ہو جائیں گے, پھر طلاق دیں گے. جنہوں نے دینی ہوتی ہے نا وہ پھر اس چیز کا انتظار کوئی نہیں کرتے, اور جنہوں نے اس بات پہ طلاق دینی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا رہا ہے کہ آپ کا آج سے 10 سال بعد جو معاملہ ہونا ہے وہ آج ہی آپ کے لیے آسان ہے. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ انسان سمجھداری کے ساتھ معاملہ کرے. کمپرومائز کرتے کرتے اس طرح نہ ہو جائے کہ خود کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم کرتا جائے, کیونکہ جب ہم ظلم سہتے ہیں تو دوسرا ظالم بن کر گناہگار بھی تو ہو رہا ہے نا. ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلہ بنت ابو حسمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم نے ہجرت کی. پھر بیت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پہ ہجرت کی. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حالات کتنے تنگ تھے مکہ میں, کہ وہ رہنا پسند ہی نہیں کر رہے, اپنی لگی لگائی زمینیں گھر بار کھیتیاں سب چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے. یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپکے چپکے نکلتے تھے, یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے بھی ہجرت کر لی. فیل کرے عمر جیسا شخص جب ہجرت کرے گا تو یقیناً پھر وہ مکہ اس دور میں اسلام کے طور پہ رہنے والا نہیں تھا. وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے ببانگے دوہل نکلے, یعنی باقیوں نے چھپ کے ہجرت کی. عمر کی ہجرت کا فرق کیا ہے؟ بتا کے گئے کہ جس نے روکنا ہے خطاب کے بیٹے کو آ کے روک لو. کہتے ہیں کسی کو ان کے سامنے آنے کی ضرورت نہ ہوئی, 20 لوگوں کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے. اللہ آج بھی ایسا ہی عمر والا ایمان ہمیں دے دے. سب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی, عام مہاجرین حبشہ بھی جو تھے پہلے جا چکے, جب انہوں نے سنا کہ مدینہ میں اب ہجرت ہو رہی ہے, قریب ہی تھا نا, پھر وہ بھی مدینہ کی طرف آنے لگ گئے. مکہ میں کون رہ گیا؟ ابو بکر, علی, صہیب اور زید رضی اللہ عنہم اجمعین رہ گئے، اور پھر کچھ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا بھی دل تھا کہ میں ہجرت کروں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑا رکے رہو، امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو خاص اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کسی جگہ کو چھوڑنے کی۔ آپ قرآن پاک میں انشاءاللہ قصہ پڑھیں گے حضرت یونس علیہ السلام کا، جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو یہاں بس اتنا سا سمجھ لیں کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں ڈالا گیا، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت سے پہلے ہی ہجرت کر گئے۔ تو اللہ نے کہا اچھا آپ کہاں جاتے ہیں، ہم آپ کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے جہاں مقام اور درجے بلند ہوتے ہیں، وہاں ان کے لیے پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب اللہ کے نبی کی یہ بات سنی تو کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو اس کی توقع ہے، یعنی خوش ہو گئے کہ اچھا آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ آپ نے کہا ہاں، چنانچہ پھر ابو بکر نہیں گئے، تاکہ اللہ کے نبی کو جب موقع ملے تو آپ کے ساتھ جاؤں، تاکہ آپ تنہا نہ جائے۔ ان کے پاس دو اونٹنیاں تھیں، سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر ان کو خوب تیار کر رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جنہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے کام پڑ جائے تو ان کو بوجھ بنتا ہے، پھر مروت، کبھی کچھ کبھی کسی ناطے سے کام کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ حقیقت میں ایسے ہیں کہ جو واقعی اپنے آپ کو ہر جگہ پہلے سے تیار رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب اور کچھ نہیں کرنا، اب کوئی اور کام نہیں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے غزوہ تبوک کے ضمن میں، کہ جن کو تیاری کرنی ہوتی ہے، جن کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو وہ پہلے سے تیاری کر کے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ مدینہ کی تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے مکہ کے بعد مدینہ کو کیوں چنا، کوئی خاص اس کی وجہ تھی؟ چند روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہجرت کر رہے ہیں، لیکن مدینہ کی کیا حیثیت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1871، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی ہے۔ کیونکہ مکہ سے پیار بہت تھا اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، اور جب ہجرت ہوئی بات میں اس کو یاد کر کے روتے تھے، تو پھر اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ ہمارے لیے جس طرح مکہ کو محبوب بنایا ہے، اس طرح مدینہ کو بھی محبوب بنا۔ تو یہاں حدیث سن لے، آپ کو ساری باتیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی کہ مدینہ کی کیا شان ہے۔ ایک اور روایت بھی صحیح بخاری میں ہے 4422 نمبر کی، حضرت ابو حمیت ساعدی اس کے راوی ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ تابہ ہے۔ مدینہ کا ایک اور نام کیا ہے؟ تابہ، تو اے الف با ہا۔ یہ احد کا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مدینہ کے بالکل ساتھ ہی احد کا پہاڑ ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مدینہ کا نام تابہ رکھا ہے۔ یہ صحیح مسلم 3423 نمبر کی روایت ہے۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی 1886 نمبر کی، حضرت انس سے، کہ جب اللہ کے نبی سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے، جیسے آپ دور جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو اپنے شہر کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنی سواری کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اس کو مدینہ کی محبت کے سبب ایڑ لگا دیتے۔ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے نا، اپنا گھر آ گیا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں کہیں سے بھی آئے نا، تو کسی قریبی جگہ پہ تو آپ کہتے ہیں بس اب لگتا ہے گھر آ گیا، حالانکہ گھر آنے میں بھی ٹائم ہوتا ہے۔ اور آپ کو شاید یہ بات پتا ہو کہ نہیں، کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، سب سے زیادہ وبائیں وہاں پھوٹتی تھیں۔ روایت ہے صحیح مسلم کی 3408 نمبر کی، حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے، کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی، یعنی جو بیماریاں ایک دوسرے سے لگتی ہیں، تو ابو بکر، بلال رضی اللہ عنہ دونوں جو تھے یہ بیمار ہو گئے۔ تو جب اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کی یہ بیماری دیکھی تو دعا کی، فرمایا اللہ جیسا کہ تُو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا، مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے، اور ہمارے لیے مدینہ کے سا میں اور ان کے مد میں برکت عطا فرما، اور مدینہ کے بخار کو جحفا کی طرف پھیر دے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کی دعا سے پھر مدینہ جو ہے یہ ان وباؤں سے محفوظ ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 185 نمبر کی، کہ اللہ مکہ میں جو برکت تو نے رکھی ہے مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا فرما. گویا کہ کیا پتا چلا کہ مدینہ بھی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جانے کی خواہش کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہلا پھل لایا جاتا. دیکھیں یہ بھی ایک ادب تھا اس دور میں، چونکہ پھل آتے ہی سیزنل تھے، اب تو سارا سال ہی رہتے ہیں، لیکن حکم کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا پھل آئے تو آپ کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، یعنی جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے باعزت ہے، اس کو پیش کریں. پھر آپ اس کو پکڑتے فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما. پھر جو پھل آپ کو دیا جاتا وہ بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو کھلاتے، پھر اس کے بعد دوسروں کو کھلاتے. تو اسلام دیکھیے دین آف مینرز ہے. آج دن بدن بدتمیزیاں اور ڈس ریسپیکٹ عام ہوتی جا رہی ہے دنیا میں. کوئی ہے یہ مینرز آج ہمارے پاس؟ گھر میں چیز بعد میں آتی ہے، بچوں کو اچھی لگے وہیں سے لفافوں میں پکڑ کے کتر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آدھی ادھر ہے کچھ ادھر ہے. یعنی ایسے لگتا ہے کہ اب ہم اپنے بچوں کے اوپر گہری نظر نہیں رکھتے، اس طرح نہیں ان کو پال رہے کہ ان کو ذرا چھوٹے بڑے کی تمیز ہو. بعض وقت گھر میں دادی ہوتی ہیں، دادا ہوتے ہیں، کوئی اور بھی بزرگ ہو سکتا ہے گھر کے. تو ہمیشہ بچوں کو کہیے کہ آپ بڑوں کو پہلے موقع دیں. بڑوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے بچوں کو دیتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیا پھل آئے تو اس کو کھاتے ہوئے دعا کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے ہیں، وہاں نہ تو طاعون اور نہ دجال داخل ہوگا. یہ صحیح بخاری کی روایت 1880 ہے. تو دیکھیے کہ اگر کسی کو طاعون سے ڈر ہے، طاعون پیٹ کی بیماری ہوتی ہے جس طرح ڈائریا ہو جاتا ہے اور ایک خاص قسم کی گندگی سے یہ پھیلتا ہے، تو مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری نہیں رکھی. طاعون اور دجال تو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے، اس سے بھی اللہ نے شہر والوں کو بچایا ہے. فرمایا ایک اور روایت ہے 1879 نمبر، بخاری ہی کی ہے، ابو بکرہ اس کے راوی ہیں، کہ مدینہ میں مسیح دجال کا روب بھی داخل نہیں ہوگا اور اس زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے. اب آپ یہ سنتے ہوئے کیا دل چاہ رہا ہے؟ سارے مدینہ چلے جائیں، لیکن ابھی سن لیں گے آپ کہ مدینہ میں ہر بندہ نہیں رہتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکیورٹی ہے. عامر بن سعد کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لے، اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی اس میں بھیج دیتا ہے. اور جو آدمی بھی مدینہ کی بھوک پیاس اور محنت اور مشقت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. یہ صحیح مسلم کی 3384 نمبر کی روایت ہے. تو گویا کہ کیا پتا چلا کہ کبھی کو مدینہ سے نکلتا ہے تو آنے والا ادھر اس سے بہتر شخص ہوگا. ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کے ایک لونڈی ان کے پاس آئی اور کہا مجھ پر وقت بہت سخت ہو گیا ہے، میں عراق جانے کا ارادہ رکھتی ہوں، یعنی مجھے اب یہاں نہیں رہنا. ابن عمر نے کہا تم شام کی طرف کیوں نہیں جاتی جو حشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے دن جو میدان حشر ہے وہ بھی ملک شام ہے. ہمارے ہاں تو معروف ہے نا عرفات کا میدان ہے، حالانکہ زیادہ جو مضبوط روایتیں ملتی ہیں وہ ملک شام کی ہیں. ارے بے وقوف صبر کر، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے مدینہ کی سختی اور تنگی پر صبر کیا میں روز قیامت اس کا گواہ یا سفارشی بنوں گا. تو گویا کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے مدینہ میں رہنے کی فائدہ. مدینہ کی موت کیسی ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو یہ کر سکے کہ مدینہ میں فوت ہو تو ویسا ضرور کرے، اس لیے کہ میں مدینہ میں فوت ہونے والوں کے حق میں گواہی دوں گا. یہ ابن ماجہ 3112 نمبر کی روایت ہے ابن عمر سے. تو مدینہ میں موت خوش قسمتی کی علامت ہے. صحیح بخاری کی روایت 1890 ہے. حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے. میں یہاں آتی ہوں تو مجھے علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کی بات ضرور یاد آتی ہے، وہ یہ دعا پڑھتے تھے تو مانگتے بھی تھے. تو ان کے گھر والے یا جیسے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ بعض دفعہ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے علامہ صاحب ایک تو آپ جہاد کی یا شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں اور دوسری مدینہ میں، تو آپ کو تو پتا ہے کہ مدینہ میں تو جنگ ہوتی نہیں ہے، وہاں جہاد کیسے کریں گے. لیکن اللہ نے کچھ ایسے اسباب بنائے کہ وہ اپنے شہر میں تھے اور تب اللہ کے دین کا پیغام ہی دے رہے تھے. بم بلاسٹ ہوا، کسی نے ان کو پھول پیش کیے جس کے اندر بم تھا اور اس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے، ان کی ٹانگ کے اوپر زخم تھا. سعودی حکومت نے اپنا طیارہ بھیج کر ان کو بلوایا اور بالکل کچھ دن تک یہاں لاہور کے ہاسپٹل میں رہے، ٹھیک تھا لیکن انہوں نے آنرلی کہا کہ ہم ان کا علاج کروائیں گے. اور جب وہ مدینہ ایئرپورٹ سے ہاسپٹل پہنچائے گئے تو وہاں گئے تو ان کا دم نکل گیا. تو پھر ان کے گھر والے کہتے تھے کہ آج ہمیں ان کی دعا سمجھ آئی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور ان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات کو کر بھی دیتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ کر آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے. صحیح بخاری 1876 نمبر کی روایت ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ بہت فتنے آنے والے ہیں نا آگے. تو اب جو لوگ سچے مومن ہوں گے نا, جن کے دل میں واقعی دنیا اور یہ ساری اس کی چمک نہیں ہے, تو پھر وہ کوشش کریں گے کہ مدینہ میں چلے جائے. قیامت کے قریب مدینہ لوگوں سے بھر جائے گا لیکن صرف ایمان والے, لیکن سارے ایمان والے وہاں نہیں مریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دنیاوی فائدوں کے لیے گئے ہوئے ہیں. قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے, 2-3 زلزلے آئیں گے مدینہ میں. اس کے خوف سے منافق اور دنیا دار قسم کے جو لوگ ہیں وہ سب مدینہ سے نکل جائیں گے. جب وہ نکلیں گے پھر دجال آئے گا, تو اللہ پھر ایمان والوں کو بچائے گا. اصل بات وہی ہے, اپنے دل کو خالص کر لیں. آپ مکہ میں رہے, مدینہ میں رہے, آپ دنیا کے کسی کونے میں رہے, آپ کا ایمان آپ کو بچا لے گا اللہ کے حکم سے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ قرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے اسلام پر بیعت کی. اس کے دوسرے دن اس حال میں آیا کہ بخار میں مبتلا تھا. اب ہونے کی بات ہی ہو گیا بخار, لیکن کچھ توہم پرست ہوتے ہیں نا, وہمی لوگ. جب سے یہ کیا یہ ہو گیا, جب سے یہ عورت گھر میں آئی یہ ہو گیا, جب سے یہ بہو آئی یہ ہوا, جیسے وہم لے لیتے ہیں. اس نے بھی آ کے کہا اللہ کے نبی جی میری بیعت توڑ دیجئے, یعنی مجھے اسلام راست نہیں آیا. آپ نے 3 بار انکار کیا, کیا کر رہے ہو, اسلام چھوڑ رہے ہو, 3 بار کا. اور فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح جو میل کچیل کو دور کر لیتی ہے اور خالص کو رکھ لیتی ہے. یعنی کہا کہ اللہ کے بندے اگر بخار آ بھی گئے تو اللہ تجھے پاک کر رہا ہے. کیا پتا چلا, یہاں بہت بڑی بات ہے. یہ تو مدینہ کے ذمن میں حدیث ہے نا, لیکن عملی زندگی میں یاد رکھیے, کسی نیکی کے کام کو کرنا اور پھر چھوڑ دینا یا اپنی شامت کو بلانا. کبھی بھی آپ کو دین کے کسی کام کے بعد کوئی تکلیف آئے, کوئی آزمائش آئے, لوگوں سے ہم سنتے رہتے ایسی کہانیاں, جب سے یہ کیا یہ ہو گیا, جب سے یہ کیا یہ کیا, تو پہلے میں سوچتی ہوں, کبھی تو لوگ قرآن کا نام بھی لے لیتے ہیں, جب سے کلاسز میں آنے لگے یہ ہوا ہے. تو میں کہتی ہوں آپ ذرا سوچیں, آپ کہہ کیا رہے ہیں, نعوذ باللہ ہم قرآن کو منحوس کہیں گے یا اسلام ایسا ہے. اصل میں اللہ ہمیں پاک کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا میل کھوٹ اور جو کھوٹ کپٹ نکل جائے, پھر میں اس کے سینے کو ایمان سے بھر دوں. ہم اس تھوڑی سی دنوں کی تبدیلی کو برداشت نہ کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر لیتے ہیں. فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت ہے, سن رہے ہیں آپ کو مزہ ہی آ رہا ہے میرا خیال ہے, حالانکہ سیرت پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ ایک بک ہے بڑی خوبصورت, آپ بعد میں بھی ادھر دیکھیے گا لائبریری میں ہے, اٹلس سیرت نبوی. تو اس میں بہت خوبصورت طریقے سے سیرت میں جتنی چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کی تصویریں اور میپس بہت اچھی طرح سے, لیکن مدینہ کی کہانیاں تھوڑی سنتے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 3418 نمبر کی, ابو ہریرہ سے, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتے داروں کو بلا کر کہیں گے کہ جس جگہ آسانی اور سہولت تو اس جگہ کوچ کر جاؤ. یعنی جیسے لوگ آج شاید اس کو ناروے پہ لے لیں کہ چچا زاد بھائیوں کو سب کو ناروے بلا لیں گے کہ ادھر آ جاؤ, ادھر بڑی سہولتیں ہیں اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے. کاش کہ وہ لوگ جان لیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ وہاں سے کسی کو نہیں نکالے گا سوائے اس کے جو وہاں سے اعراض کرے, تو اللہ اس کی جگہ وہاں اسے آباد فرمائیں گے جو اس سے بہتر ہوگا. آگاہ رہو کہ مدینہ ایک بھٹی ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے, اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے شریر لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا, جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت 3418 ہے. دیکھیں جتنی بھی روایتیں آپ سے شیئر کریں گے, یہ بخاری یا مسلم کی ہے. آپ کو اب یہ یاد رکھنی ہے, کیسے, بخاری کھولیے اور وہاں سے پورا باب ہے مناقب مدینہ یا فضائل المدینہ, بخاری کا پورا ٹاپک پڑھ لیں, مسلم کا پڑھ لیں, یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ اس میں. پھر اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں شیئر کر دیتی ہوں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مومن کے دل میں مکہ اور مدینہ کی محبت ہونی چاہیے, اس کے ساتھ انسان کا ایمان ہے. آج ہم بعض دفعہ دنیا کے دوسرے کونوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوتا, بڑی بدبختی کی علامت ہے, بہت ہی بدبختی کی علامت ہے کہ اگر ایک انسان اس طرح خوشحال بھی ہے اور ابھی تک اس نے حج نہیں کیا. اور جس طرح مکہ سے محبت ہے اس طرح انسان کو مدینہ سے بھی محبت ہونی چاہیے. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی احد کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے یعنی منافقین تھے وہ بہانے بنا کر واپس لوٹ گئے. تو صحابہ کے دو گروہ ہو گئے ان کے بارے میں. کچھ نے کہا دشمن کو تو چھوڑو پہلے ان سے جا کے جہاد کرتے ہیں, یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ آنے والے لوگوں کی طرف اشارہ ہے. بعض نے کہا نہیں ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو مسلمان ہی ہے نا بالآخر. تو اس پر وہ آیت نازل ہو گئی کہ فما لکم, تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری دو جماعتیں ہو گئی ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو کفر کی طرف لوٹا دیا. سورۃ نساء کی آیت 88. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے, طیبہ طیب سے پاک, یعنی برے لوگوں کو اپنے سے اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. یہ صحیح بخاری 4050 نمبر کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ حرم ہے, جیسے خانہ کعبہ حرم ہے نا اسی طرح مدینہ میں مسجد نبوی بھی حرم ہے. تو جو آدمی اس حرم میں کوئی نیا کام یعنی بدعت وغیرہ کرے گا یا ایسا کرنے والے کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی, اور قیامت کے دن نہ اس سے کوئی فرض اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول کیا جائے گا. دیکھیے یہ مسلم کی روایت ہے 3396 نمبر کی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بدعات اور دین میں نت نئے کام کرنے والے جو ہیں ان کی باقی عبادات کو بھی قبولیت کے درجے سے ہٹا لیا جاتا ہے. فرمایا جو مدینہ والوں کو خوف میں مبتلا کرے گا اللہ اسے خوف میں مبتلا کر دے گا. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 2304 نمبر کی. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو آدمی مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسا کہ سیسا پگھلتا ہے, یا فرمایا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. صحیح مسلم 3385 نمبر کی روایت ہے. گویا کہ اگر کبھی کسی دشمن نے خدا نخواستہ مکہ یا مدینہ کی طرف حملہ کیا تو اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے دوچار کرے گا. آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں, نہ تو مدینہ کے کانٹے دار درختوں کو کاٹا جائے اور نہ ہی مدینہ کے شکار کو قتل کیا جائے. جیسے حرم کی حد میں مکہ میں شکار منع ہے اس طرح مدینہ میں بھی ایک حد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسجد نبوی اب دن بدن پھیلتی جا رہی ہے تو یہ اس حدوں کے اندر تک آ رہی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح سے کچھ اور روایات بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اسلام کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی محبت پیدا کر دے, ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لیں. اور خاص طور پہ دیکھیے کہ ہم جو مسلمان ویسٹ کنٹریز میں رہتے ہیں کبھی فارغ بیٹھ کے سوچیں, ایک مقصد ہے صرف آپ کا ان ملکوں میں رہنے کا, کیا آپ اپنے وجود اپنے کردار اپنی گفتار اپنی تبلیغ اپنی دعوت سے دوسروں کو اسلام دکھائیں؟ یہ اونلی ریزن ہے, ون اس کے اینگل ہے. دعویٰ کر لیں تبلیغ کر لیں مسلمان بتائیں یا اپنے اسلام کو وہاں لاگو کریں, خود اپنے سکولوں میں بچوں سے اسلامی چیزیں وہاں منوائیں, کرتے جائیں کرتے جائیں. اونلی ریزن ہے, اس کے علاوہ ہم مسلمان نہیں جانتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت ساری تکلیفوں کا شکار ہیں. آج بھی ہمارے ملکوں میں گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے ہم سے زیادہ صحت مند ہیں, مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہیں ادھر اتنی بیماریاں اور یہ کھانے پینے جو ہم کھاتے پیتے ان کے نصیب میں ہیں بیچاروں کے, جو ہمارے نرم گدے اور کمفورٹر اور گرمیوں کے پلو اور سردیوں کے پلو اور یہ کمفورٹر یہ ان غریبوں کو نصیب ہے. لاکھ برے ہوں گے, وہ نہیں پڑھتے پاکستانی نماز, جھوٹ بھی ہے, دھوکا بھی, کہتے رہے آپ سب کچھ, لیکن یاد رکھیے کہ اپنی چوائس سے دار الکفر میں رہنا اور اسلام نہ ظاہر کرنا, یہ ہے آج مسلمانوں کی 1001 تکلیفوں اور بیماریوں کی وجہ. اور اللہ شکر کرے دنیا میں پاک کر رہا ہے, ورنہ پتہ نہیں حال کیا ہو جائے ہمارا, ہم تو کروٹ نہ بدل سکے. تو ہمیشہ بیماری تکلیف پہ سوچئے کہ جرم کیا ہے, وجہ کیا ہے, اس کا روٹ کاز کیا ہے, اس کی سرا کیا ہے. تو اگر تو کوئی ان ملکوں میں رہ کے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے, نمائندہ بنتا ہے, ہزار دفعہ رہے, بلکہ رہنا چاہیے. آج عموماً ایک خیال ہے نا ہمارے لوگوں میں کہ جی باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں پھر وہ ماڈرن بن جاتے ہیں, پڑھے لکھے دولت کمانے والے ہیں. یعنی مین آپ کہہ لیں کہ دنیا دار لوگوں کا دل باہر کے ملکوں میں لگتا ہے یا جانے کی طلب ہے, جو اپنے ملک میں لیکن پاؤں اچھال رہے ہیں کہ کسی طرح امریکہ پہنچ جائے. اور جو بھی نیکی کی روش رکھنے والے بزرگ اور دین کو سمجھنے والے ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے. کہانی بالکل اپوزٹ ہونی چاہیے, جو میری سمجھ ہے چھوٹی سی, کہ جو جتنا سچا دین کا دائی ہے نا, جس کے دل میں دین جڑے پکڑ چکا ہے, کہ بس انشاءاللہ اللہ نہ ہٹائے تو مجھے کوئی دنیا کی طاقت اسلام اور دین پہ عمل کرنے سے نہیں روک سکتی. ان سب کو موو کر جانا چاہیے ویسٹرن کنٹریز میں, اور ہم جیسے ڈلو ڈچکے ہیں نا جو سارے کسی طرح ویزے لگوائے, کوشش کریں, دعائیں کریں مکہ یا مدینہ پہنچ جائیں, بہت پہنچنا ہے. تو ان کو جا کے کہ ہمیں ہمارے ایمان کا بڑا خطرہ ہے, ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں, ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں, ہم خود پتہ نہیں کتنے قرضوں میں جکڑے, کتنے ہم سود میں پڑے ہوئے, خدا کے لیے ہمیں ویزے دو, ہم مدینہ کے مکہ کے ارد گرد کی ویران جگہوں کو بات کر لیں گے, وہاں بہت بڑے ویرانے ہیں, سارا اپنا پیسہ لے جائیے باہر, ایک ایسی لکھ کے دے دیں گورنمنٹ کو کہ ہم اپنا سارا پیسہ لے کے آتے ہیں, ہمیں بس اتنی اجازت دے دیں کہ ہم مکہ مدینہ کے بیچ میں رہ لیں. پھر جب ہمارا وہاں رہ کے اگر اسلام سے کوئی قرب اور محبت اور علم کی بات ہے پھر آ جائیے گا واپس, لیکن بغیر علم اور بغیر دین کے اوپر عمل کے ان ملکوں میں رہنا خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا ہے. الحمدللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ادھر ہوں, اگر میں یہ کہوں کہ سارے نکل جائیں تو میں بھی نکلنے کو تیار ہوں, اور اللہ جانتا ہے جن جگہوں کو لوگ ایک دیکھنے اور وہاں رہنے کے شوق میں اچھلتے ہیں ہمیں تو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آتا. دیکھتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں, کہیں کسی ملک میں جائیں شہر میں لوگ دکھاتے ہیں یہ یہاں کی مشہور جگہ ہے, تو میں ہنستی ہوں دیکھتی ہوں کہ ایک دفعہ تو دیکھ لیتے ہیں ہم بھی, کوئی حرج نہیں, اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس سے عبرت اور وہاں سے بھی اچھی بات سیکھ کے آتے ہیں, لیکن وہ کریو نہیں ہے. یہی فکر ہوتا ہے یا مسجدیں کتنی ہیں یا مسلمان کدھر ہیں کتنے ہیں. تو اپنے اسلام کا اظہار بہرحال لازمی ہے. ایک آخری روایت پیش کر کے پھر آگے چلتی ہوں. حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونا چاہا, تھوڑا دور تھا یہ قبیلہ, پیدل چل کے آنا ان کو مشکل لگتا تھا, تو ان کو لگا کہ ہماری نماز جماعت کی جب وہ چھٹتی ہے یا ذرا مشکل ہوتی ہے تو ہم قریب آتے ہیں. اب نیت کیا تھی کہ مسجد کے قریب آ جائیں, تو اللہ کے نبی نے مدینہ چھوڑے جانے کو ناپسند کیا اور فرمایا اے بنی سلمہ کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے, تو وہ لوگ وہیں رہ گئے. کیا مطلب تھا کہ رہو مدینہ میں اور چل کے وہاں تک آ سکو تو آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجوں کو بلند کرے. تو اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ نے جس شہر کو اپنے دین کے کام کے لیے چنا اس میں کتنی خوبیاں تھیں. یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کا مقدر ہوتا ہے نا, اس طرح جگہوں کا بھی مقدر ہوتا ہے, علاقوں کا مقدر ہوتا ہے, زمین کے ٹکڑوں کا نصیب ہوتا ہے. کچھ چیزیں کچھ پہلے چرچ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لندن میں جو ابھی دارہ قرآن کیا تو میں نے بہت لوگوں سے بکثرت یہ بات سنی, اور ایک دن وہ جو خود ماشاءاللہ جو اس جگہ کے اونر ہیں ان کی وائف بھی آتی تھی, تو ان کو بھی میں نے یہ بات کہتے سنا کہ اللہ نے اس جگہ کا مقدر کیسے بدلا. میں نے کہا کیوں کیا ہوا, کہتے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہلے نائٹ کلب تھا کچھ سال پہلے, اور آپ کو پتا کیا کیا خرافات ہوں گی اور اتنی خرابیاں تھیں کہ گورنمنٹ نے بند کر دیا. پھر کتنے سال وہ ویران رہا, اس جگہ کو کسی نے نہیں رکھا کہ آباد نہیں کیا, ہوتے ہواتے اب آج وہ ایک مسلمان کے اونر میں آیا. اب وہاں ان کے جو بھی اپنے کاروبار کا سلسلہ ہے ان کی جو بات دہرا رہی ہیں وہ کہتی تھی کہ آج میں سوچتی ہوں کہ اللہ اس جگہ سے قرآن پیش کر رہا ہے, اور اب ماشاءاللہ آگے بھی وہاں کورس ایک اناؤنس ہو گیا. تو یہ نصیب ہوتے ہیں, اپنے گھروں کا نصیب خود پوچھیں. آپ اوسلو شہر میں رہتے ہیں, اپنے اپنے علاقوں کا نصیب دیکھیں, اپنی اپنی گلی محلے اپنے اپنے گھروں کا نصیب دیکھیں. ایک جگہ میں گئی تو الحمدللہ وہاں ایک سسٹر تھی, اللہ نے ان کو بہت دیا ہوا ہے, کہتی ہمارے 20-25 گھر ہیں, آپ نام رکھیں, کس انگلی رکھیں, کس گھر پہ رکھتے ہیں آپ آ جائیں, ہم اس کو دین کے لیے ابھی وقف کرنے کو تیار ہیں. نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے ہم پھر بھی روتے دھوتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے. تو مکہ سے اٹھا کر مدینہ لے جائے, کہ مدینہ وہ کوئی بڑی مشہور جگہ نہیں تھی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پہلے کیا تھا اور آج اللہ نے اس کو کیا رکھا. اب ہوا کیا کہ جب سارے چلے گئے, اللہ کے نبی موجود ہیں, چند گنتی کے لوگ اب موجود ہیں, مکہ والوں کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی ہار تھی. یاد رکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اب ویسے تو غصہ کوئی نہیں لیکن اپنی ہار کا بدلہ لینا چاہتے. قریش غصے میں پیچو تاب کھا رہے تھے. دار الندوہ نام کی ایک ان کی بلڈنگ تھی, جیسے اللہ کے نبی دار الارکم میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی میٹنگز کرتے تھے تو یہ دار الندوہ میں گویا کہ اس وقت کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا. یہ سب وہاں جمع ہونا چاہے کہ دیکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, ان کو لگا کہ یہ تو بلگ ہو گیا, ان کو تو جگہ بھی مل گئی اور خبریں تو آ رہی تھی. پہلے حبشہ میں مسلمانوں کو اچھی جگہ مل گئی, اب ان کو مدینہ میں ہوا. خوف کیا آ گیا کہ یہ کیا ہوا, ان کا دین, ان کی تجارت, ان کا تو سب کچھ اچھا ہو گیا, اور جتنے یہ اسٹرانگ ہوں گے ان کو لگا کہ ہمارے لیے اتنا خطرہ ہے. چنانچہ ایک بہت ہی زیادہ بری, جس کو کہنا چاہیے کہ دنیا کی بدترین میٹنگ ہوئی. جمعرات کا دن تھا، 26 سفر تھا، 14 نبوی تھی. انہوں نے سب نے جمع ہو کر دار الندوہ میں اس مسئلے کا حل سوچا کہ دیکھو یہ ساتھی تو چلے گئے نا مدینہ میں، تو جو سب کو جمع کرنے والا شخص ہے وہ تو بھی مکہ میں ہی ہے نا، اور اب اس کے ڈیفینڈرز بھی اتنے ادھر نہیں رہ گئے، کیوں نہ ہم اس کو یہیں ختم کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مخلصین دور ہو گئے، ہم اس کی جان لے لیتے. بڑے بڑے نمایاں لوگ تھے جو مکہ کے سرداران، وہ اس میں جمع ہوئے. جب یہ جمع ہو رہے تھے تو ابلیس کو اس سے اچھی محفل کیا لگے گی کہ جس میں نبی کی جان لینے کا ارادہ کیا جائے. یہ ایک نجدی شیخ کے روپ میں، ایک بڑی سفید داڑھی والے بزرگ کے روپ میں آیا، کہنے لگا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ بس یہاں پہ کچھ ایک میٹنگ ہے. کہا اگر تم چاہو تو میں بھی بیٹھ جاؤں، دنیا دیکھا ہوا ہوں، تمہیں اپنے تجربات سے تھوڑا سا فائدہ دوں. انہوں نے کہا اچھا چلے ضرور بیٹھ جائے. کہا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ سب مختلف رائے دیتے تھے، میں ناموں میں الجھائے بغیر آپ کو صرف اس کو گو تھرو کرا دیتی ہوں. ان کے سرداروں میں ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس شخص کو اپنی زمین سے نکال دیں، یعنی اس کو خود ہی مکہ سے نکال دیں، اور ہم اپنا معاملہ درست کریں، ہمارا شہر اس سے پاک ہو جائے گا، نہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ رہا نہ کچھ. یعنی مین کہ بس اس کو اپنے ملک سے نکال دو، اس کا ویزا کینسل کر دو، اور اس کو دوبارہ آنے سے روک لو، ڈیپورٹ کر دو آج کی نظر میں. اچھا دوسروں نے کہا واہ واہ واہ، یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، ویری گڈ. لیکن یہ نجدی شیخ صاحب جو اصل میں ابلیس تھے، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی بات کتنی عمدہ ہے اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں؟ وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. بس جب وہ یہاں سے نکلے گا، کچھ تعجب نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے گرد اکٹھا ہو جائیں، پھر وہ اس کی مدد سے تمہارے علاقے ہی میں تم پر چڑھائے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے. کوئی اور سوچو. دیکھیے اب ابلیس عقل مند ہے کہ نہیں؟ عقل مند تھا. کہنے لگا ابھی تو یہ مکہ میں بیٹھا ہوا ہے تھوڑے سے لوگوں میں، خود اپنے ہاتھ سے اس کو باہر نکال رہے ہو، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ اللہ کے نبی بھی ہجرت کے منتظر ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ باہر چلا گیا تو یہ تو اپنی اچھی باتوں سے باہر والوں کو رام کرے گا، تو کہیں ہمارے لیے پھر ایک باہر خطرہ نہ ہو، یہ نہ کرو. ایک اور شخص ابو البختری تھا، کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، اس کو قید کر دیتے ہیں اور باہر سے دروازہ بند کر دو، یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے دوسرے شورا کا ہوا. عرب لوگ شاعروں کو بعض دفعہ اس بات پہ کہ وہ ہماری حذف کرتے ہیں یا ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں قید کر دیتے تھے، اور وہ بےچارے قید میں گل سڑ کے مر جاتے تھے. کہا اس کے ساتھ بھی یہی کرو. اب اس پہ بھی لوگوں نے کہا یہ بھی اچھا، چلو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن نزدیک شیخ صاحب بولے کہ نہیں واللہ، اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو یہ بات اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، اور وہ اپنے باپ بیٹوں سے زیادہ اس کو مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں گے اور تمہارے قبضے سے نکال کر لے جائیں گے، اور اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر دیں گے. ان کو یہ پتا تھا ویسے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی مخلص بہت ہے، وہ اللہ کے نبی کے اوپر کسی قسم کی بات برداشت نہیں کریں گے، کوئی ایک لفظ سے بھی ان کی حمایت نہیں کرے گا کہ ہاں جو آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں. اور یہ یقین کن ساتھیوں پہ ہوتا ہے؟ جن کے دل حقیقت میں اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں. کفار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کے لیے اس سے بڑا پھر کریڈٹ اور کیا ہوگا. خیر یہ بھی ختم. بالآخر سردار تاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا میری ایک رائے ہے اور اتنی اچھی ہے جس تک تم پہنچے ہی نہیں ہو، اور وہ کیا کہ ہم میں سے ہر قبیلے کا ایک شخص آئے، سمجھیے کہ قبیلوں میں تو بٹے ہوئے تھے، ایک 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 کر دے، سب کا ایک ایک نوان، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں، سب مل کے جا کر اس شخص پر تلوار چلائیں، مر جائے گا. اب جب یہ مرے گا تو اس کی بدلے کے لیے آئیں گے نا اس کے گھر والے دیت لینے یا بدلہ، تو اب کہیں گے کہ اتنوں نے مارا ہے، تو اب اتنوں کے ساتھ دشمنی تو مول نہیں لیں گے، پھر کیا کہیں گے ہم چلو بھی اس کی بلڈ منی یعنی دیت دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، اور ہم اتنے قبیلوں والے تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے اس کا دے دیں گے فدیہ، دیٹس اٹ. یہ رائے سن کے نجدی دشینے کا یہ ہے بات کرنے کی، باقی ساری باتیں ادھوری، یہ بات سب سے اچھی. اور لہٰذا اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا یہ فیصلہ ہوا، اس بات میں یہ اٹھے اور سوچا کہ اب یہی کریں گے. اب آپ سوچئے کہ دیکھیے یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ انسانوں کے دماغ کے مختلف لیول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ابو جہل مسلمان نہیں تھا، لیکن اپنے لوگوں کے لیے عقل مند بہت تھا، اس کی رائے سب سے سٹرانگ تھی. انہوں نے کچھ اور سوچا، وہ ان کی تدبیریں تھی، ان کی باتیں تھی، اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی ہجرت کن حالات میں ہوئی اور قریش کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مان کیا. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی ہجرت کن حالات میں ہوئی اور قریش کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مان کیا. بات تو پیچھے ہو گئی اور رازداری میں ہوئی تھی. کہنے لگے کہ بظاہر کوئی بات ایسی نہ لگے کہ اوپر سے ہمیں لوگوں کو شک پڑے کہ ہم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں, لہذا خاموشی سے بیٹھے رہو اور کسی سے اس بات کو شیئر نہ کرو. یہ قریش کا مکر تھا لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کیا تھا, اس لیے اللہ نے ان کی بات کو پیچھے کر دیا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اس میٹنگ کی ساری خبر اللہ کے نبی کو بتا دی کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو گئی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کی اجازت دیتے ہیں. نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا. کہا کیا کروں؟ کہا جس بستر پہ آپ سویا کرتے ہیں نا آج کی رات اس پر نہ سوئیں, کیونکہ قریش کا پلان کیا تھا کہ رات کو دروازہ کھولیں گے اور سوتے میں غفل پا کر آپ کو شہید کر دیں گے. خیر ٹھیک, دوپہر کے وقت جب سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے, اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے, ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا, دونوں سواریوں کا انتظام کیا. عبداللہ بن عریقت لیسی یعنی قبیلہ لیس سے تھے, جو ابھی تک دین قریش پر تھا, ان سے پلاننگ کی, بات طے ہوئی, وعدہ لیا گیا. اجرت دے کر ان کو کہا کہ تم راستہ دکھانا, کیونکہ اس دور میں راستے دکھانے پڑتے تھے, صحراؤں میں جانا ہوتا تھا تو کھلے میدان میں پتہ نہیں چلتا تھا, تو کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے تھے, تو لہٰذا اس کو ہائر کیا گیا. پہلے سے اس کو بتا دیا کہ تین رات کے بعد جبل سور کے پاس آنا. اللہ کے نبی واپس آ کر اپنے روز مرہ کے کاموں میں اس طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہو, اور قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ نے ہجرت کی ہے یا کچھ اور کام کر رہے ہیں, یعنی یہاں سے اب تھوڑی سی بات اب ہجرت پہ کر کے دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے پلاننگ کی, جانے کا پلان رات کو بنایا لیکن دن میں ابو بکر کے پاس آئے, اور اتنے خوبصورت واقعات ہیں. اس پہ میں نے ایک درس بھی دیا تھا, ہجرت کی راہیں, اور میں نے ایک بک بھی کہیں دیکھی, اس کا بھی یہی ٹائٹل ہے, ہجرت کی راہیں قدم بہ قدم. یقین کریں سورۃ توبہ پڑھاتے ہوئے تو اس پہ بہت ساری بات ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہجرت کی راہوں میں ہمیں کیا کچھ دکھتا ہے, اگلے حصوں میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ کس طرح اللہ نے اپنے نبی کو نکالا اور ان کے ساتھ ابو بکر صدیق جو تھے وہ موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا. آسان بات نہیں ہے, تقریباً 4 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا تھا باقی مسلمانوں کے جانے کے بعد, پھر یہ اجازت ملی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے 3904 نمبر کی کہ ابو بکر کو آپ نے جب کہا کہ انتظار کیجئے صبر کریں, تقریباً یعنی 4 ماہ کے بعد آپ کو اجازت ملی. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے جانے کی اجازت مل گئی ہے تو رو پڑے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے. اتنا آپ کو خوشی, کس بات کی خوشی تھی؟ کوئی سیر پہ جا رہے تھے, ورلڈ ٹور پہ, ڈزنی لینڈ, سی ورلڈ؟ نہیں, ہجرت, کہ مجھے یہ مقام حاصل ہوا کہ میں نبی کے ساتھ جاؤں. اور ہجرت کے راستے کیا تھے؟ 100 اونٹوں کی قیمت. مکہ والوں نے تو پیچو تاپ کھایا, اللہ کے نبی کے گھر کا حصار کیا. آپ کی عادت مبارک کیا تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد شروع رات میں سو جاتے تھے اور آدھی رات کو گھر سے نکلتے اور مسجد حرام جاتے, وہاں تہجد کی نماز پڑھتے, یہ ایک آپ کا معمول تھا. اب آپ امیجن کریں کہ لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے, آپ نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا اور بتا دیا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہاں سے بھی نوٹ کیجئے, حضرت علی کی شان دیکھیے, مان گئے. ہم کہتے نہیں نہیں مجھے مار دیں گے, یہ کیسی بات ہے, آپ اپنی جگہ مجھے مروائیں گے. ذرا ذرا سی بات میں ساتھیوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جب تذکیہ نہیں ہوا ہوتا. دیکھا دیکھا اب دیکھا یہ دیکھے, خود جان بچا کے نکل گیا, ہمیں پھنسا دیا. نہیں, اس بات پہ یقین تھا کہ علی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کتنا مان تھا صحابہ کو اللہ کے نبی پر, جو بات اللہ کے نبی کہہ دیتے تھے پتھر پہ لکیر کی طرح صحابہ مانتے تھے, یہ تھی ان کی کامیابی. اور اگر سن لیتے, کہتے ہاں ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ جائیں بے فکر ہو, اور خود اس بستر کی بجائے کہیں اور سو جاتے, تو یہ کیا کہ رول سمجھ لیا, مانا کوئی نہیں. سنتے باتیں پوری, کہتے پوری, مانتے پوری, عمل کے وقت پہ اپنی مرضیاں, ادھوری باتیں, اپنے کام. حضرت علی نے ایسا نہیں کیا, کہا اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں. یہی ہوا, حضرت علی آپ کے بستر پہ سو گئے, سب سو گئے, رات پر سکون ہوئی. اب جو لوگ سازش کر کے بیٹھے تھے انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کا گھراؤ کیا. اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سبز رنگ کی ایک چادر دے کر کہا کہ اب اس کو اوڑھ کر سو جاؤ. وہ سو گئے اور اللہ کے نبی چپکے سے نکلے, ان کو پتہ ہی نہ چلا. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں سے نکل رہے تھے اس وقت بھی ان کو نہیں دکھے. روایت میں آتا ہے سورہ یاسین کی آیت 9, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, پڑھ رہے تھے. کبھی آپ کو خوف آئے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے, کوئی دشمن ہے, کوئی بھی ایسے کوئی مسئلے ہیں, کوئی بھی اسلام کی وجہ سے آپ پہ پکڑ لگاتے, آپ بھی پڑھ لیجیے سننا سمجھتے ہوئے, لیکن اس کا وظیفہ نہ کرنے لگ جائے. آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے. یہ سارا منظر آپ سورت انفال کی آیت 30 میں جا کے پڑھ سکتے ہیں, اس پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی اور اس کی تفسیر بھی آپ سن سکتے ہیں.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا قتل کر دیں یا باہر نکالیں, وہ تو ایک چال چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والا. آپ اس گھر سے نکلے, اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی, ان کو بالکل احساس نہ ہوا. آپ ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی کھڑکی کے راستے سے نکل کر یمن کی طرف گئے. یہاں بھی عمل کی بات ہے, گھر کے دروازے سے نہیں نکلے ابو بکر کے, کھڑکی سے نکلے. یہ ساری تدبیریں ہیں. یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مومن کام پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے, تدبیر کے ساتھ کرتا ہے. بالکل اس کھڑکی کے نیچے حضرت ابو بکر نے اپنی اونٹنیاں کھڑی کی ہوئی تھی اور وہاں وہ شخص موجود تھا. حالانکہ دیکھیے کفر پہ تھا, اس نے اللہ کے نبی کا راز نہیں افشاں کیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کفر پہ ہوتے ہیں لیکن اسلام دشمن نہیں ہوتے. اس کو بھی تو 100 اونٹوں کی قیمت کا لالچ آ سکتا تھا نا, لیکن وہ اپنے وعدے پہ قائم رہا. بہرحال آپ یمن کی طرف گئے. صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے 5 میل فاصلہ طے کر کے سور نامی پہاڑ کی غار میں آپ پہنچ گئے. ذرا آپ اور میں تو دیکھیں, فجر سے پہلے 5 میل چلے تو اٹھے کتنی بجے ہوں گے؟ عجیب کہانی ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیں گے نا, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, آگے آپ پڑھیں گے اس غزوہ احد کے بارے میں. جب صبح سویرے آپ اپنے گھر سے نکلے, ہجرت کی راہیں ہیں تو صبح سویرے, کیا پتہ چلتا ہے کہ جن کو بڑے کام کرنے ہیں پھر وہ اپنے دن کا آغاز صبح سویرے کرتے ہیں. اتنی برکت ہے, آپ اگر کوئی چیز آرگنائز کر نہیں پا رہے, آپ کے کام رکے ہوئے, آپ ازما کے دیکھ لیجئے کہ رات کو فوراً سو جائیں عشاء کے بعد, اور پھر آپ فجر کے قریب جب اٹھے جو بھی اللہ توفیق دے پڑھے, فجر کی نماز ادا کرے, اپنی دعائیں صبح شام کی, اور کام شروع کر دیں. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ فجر سے لے کر آپ صبح 7 بجے تک بھی, 7, 7:30, 8 بجے تک بھی اگر آپ 3, 4 یا 2.5 گھنٹے جتنے بھی وقت کے بنتے ہیں, آپ اس میں پورے دن کے مقابلے میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. پھر چاہے آپ کا دل ہے تو 1 گھنٹہ لیٹ جائے, کیونکہ پھر دن بہت لمبا آپ کا ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاموں میں کتنی برکت ہے, وقت میں کتنی برکت ہے, اور اس وقت دماغ اتنا فریش ہوتا ہے, پرسکون ذہن, سکون ہے, سو کے اٹھے ہیں, جسم بھی مطمئن ہے, ایسے آرگنائز ہوتے ہیں ذہن. دن میں تو ہم لوگوں میں سوچ ہی بھٹک جاتی ہے نا, اس کی دیکھو ادھر سو, اس نے کچھ کہا, اس نے کچھ کہا. جو پلاننگ کرنی آپ رات کو ارلی مارننگ اٹھ کے کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی آسانی کرے گا.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سیرت کا سیشن, اور سیرت کا جب جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھ لیں, ابھی ایسے لگ رہا تھا ایک سٹوری چل رہی اور دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ سٹاپ ہوئے نا, لیکن ہمارا وہ وقت کیا تقاضا ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, ہمیں اس کو بیچ میں سٹاپ کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ, چلے ہم جلدی سے اس کا چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ لوگ بیٹھے ہیں ریکیپ کرنے کے لیے, کتنی زیادہ عمل کی باتیں تھیں ہمارے لیے, ہے نا. الحمدللہ. اچھا ریکیپ سے پہلے ایک چھوٹی سی بات مجھے جو اس وقت بھول گئی تھی مینشن کرنا, سسٹر زمرت نے حدیث پڑھی تھی نا 66, تو اس میں دیکھے کئی جگہوں پہ میں اس کو مینشن کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ کامن مسٹیک ہوتی ہے ہماری بہت ساری نا, کہ دیکھیں جہاں بھی مال ہے, یہ حدیث نمبر 66 ہے ٹھیک ہے بخاری میں 120 پیج پہ, تو جہاں بھی آپ اس میں مین جو بات ہے نا, جہاں بھی کسرہ تھی آپ نے اس کو فتح پڑھا. یہ کامن مسٹیک اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹر کے اوپر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فتح ہے, لیکن اگر وہ شدہ کے نیچے ہوگی نا, یہ رسم الخط اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر یہ شدہ کے نیچے ہوگا نا سائن تو یہ کسرہ ہے ٹھیک ہے, فصلتا ڈونٹ سے فصلتا ٹھیک ہے, اور اسی طرح پھر آگے تھا ویعلمھا ٹھیک ہے, اسی طرح تھا ہلاکتہ فی الحق ڈونٹ سے حقا ٹھیک ہے, تو یہ کامن مسٹیک تھی اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو مینشن کروں, میں اس وقت بھول گئی تھی ٹھیک ہے, اس کو آپ کو ڈراپ کر لیں, جزاک اللہ خیر. تو چل ابھی اب پھر ہم ریکیپ کر لیتے, اوکے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کئی دفعہ اسکپ ہو جاتی ہیں ہم سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اسی طرح ہم سنانے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے نا, ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے, کئی دفعہ ہم اس کو نہیں کرتے, ان کانشیسلی ہم اسی طرح پڑھتے جاتے ہیں ٹھیک ہے. بارک اللہ. اچھا تو ابھی دیکھیں ہم اس کا ریکیپ کرتے ہیں جلدی سے انشاءاللہ. آپ دیکھیں پہلے ہم نے کیا تھا, پچھلی دفعہ ہم نے کیا تھا کہ پہلی جو بیت عقبہ تھی نا, بیت عقبہ تھی اس میں دیکھیں کتنے لوگ تھے, اس میں جو پہلی تھی ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی, اس میں ہم نے پڑھا تھا کتنے لوگ اس میں شامل ہوئے تھے, 12. پہلے تو فرسٹ ٹائم جو تم لوگ آئے تھے نا مدینہ سے, اس کو ہم نے پراپر کسی بیعت کا نام نہیں دیا تھا, وہ 5 تھے. پھر ہم نے پہلی جو بیعت ہوئی پراپر تو اس میں 12 تھے ٹھیک ہے. اب جب دوسری ہو رہی ہے سن 13 نبوت میں, تو اس میں دیکھیں کتنے لوگ تھے, اور ایک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ بن عمیر کو بھیجا تھا ٹھیک ہے, ایک بندہ تبلیغ کرنے کے لیا, تو ان کی کوشش سے پھر کتنے لوگ تھے اگلی والی بیعت میں, دیکھیں ٹوٹل کتنے تھے, 73 تھے ٹھیک ہے, 73 آدمی تھے, 62 اس میں تھے حضرت کے اور 11 اوس کے ٹھیک ہے, 73 ہاں ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ خواتین بھی تھی, وہ کتنی تھی, تو عورتیں بھی تھی ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت کی, تو وہ دیکھیں اس میں ہمیں کیا پتا چلا کہ کیسے شروع کی, اور ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ کوئی بھی ہم میٹنگ سٹارٹ کریں, کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی نا, کہ چھوٹی سی کوئی نہ کوئی تلاوت, کوئی دعا ہے نا اس کے ساتھ سٹارٹ کرے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ برکت اللہ کی حمد کے ساتھ ہے نا, ہاں اللہ کے نام سے ٹھیک ہے, چھوٹا سا اگر وہ کر لیں, کیونکہ جو قرآن اور سنت کی بات میں اثر ہے اس طرح سے تو ہمارے لفظوں میں اثر نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے. فتح اوپر ہے اور شدہ کے نیچے ہے تو کسرہ پڑیں گے ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی ٹھیک کہہ رہی ہوں. اچھا اس کے بعد دیکھیں ہم نے دیکھا کہ اچھا اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم پوائنٹ نوٹ کر لیتے نا, کہ پہلے کون تھے ہوسٹ جو تھے معصف بن عمیر کے, جب وہ گئے مدینہ میں تو ان کے ہوسٹ کون تھے, اور پھر انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے بیعت بھی کرنے والے سب سے پہلے وہی تھے. ان کا نام دیکھیں صحابی کا, حضرت اسد بن ذرارہ رضی اللہ عنہ, ماشاء اللہ بارک اللہ فی. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 جو تھے ان کو کیا سلیکٹ کیا, 12 نقیب پیش کیے جو اپنے اپنے ذمہ دار ہوں گے. تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے, آپ لوگ ماشاء اللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ حضرت اسد تھے, تو کیا ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ آپ نے 12 لوگوں کو اپوائنٹ کیا, ان کو کام دیے, ہمیں کس چیز کا سے پتہ چلتا ہے, ٹیم ورک کا نا, مینجمنٹ کا, سائن ورک, بالکل. یہ نہیں کہ ہیپ ہیزرڈلی سارے لوگ ایک ہی کام کرنے لگ جائے ہیں نا, تو اس سے یہ ہمیں ٹیم ورک کا پتہ چلتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا, کہ لیڈر آف ایوری ٹیم شوڈ بی اپوائنٹڈ ٹھیک ہے بالکل, اور پھر یہ کہ ہر کسی کو اس کا کام اسائن کیا جائے ٹھیک ہے. اور دیکھیں سبحان اللہ کے کتنا وہ بھی تھا کہ ان کے پیچھے گئے, کہ ہمیں سے کہ دین کے راستے میں مشکلات تو آئیں گی ہے نا, لیکن اگر ہم منزل پہ نظر رکھیں تو منزل کیا ہے ہماری, تو پھر کام آسان ہو جاتے ہیں نا دین کے کام, مشکل یہ راستہ آسان نہیں ہے دوسرے راستے سے. اس راستے میں منزل اگر ہماری بالکل منزل ہماری جنت ہے نا, اگر اس پہ نظر ہوگی تو پھر مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں نا. اور پھر ہجرت میں دیکھیں ہمیں دیکھیں, اب دیکھیں ابو سلمہ تھے جو پہلے مہاجر ہے نا, ہمیشہ کے لیے ان کا نام لکھا گیا کہ پہلے ہجرت کرنے والے تھے. اور ان کو دیکھ کے پھر جتنے لوگوں نے کی, آپ کو پتا نا کوئی بھی ہم نیکی کا کام ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں تو جو بھی ہمیں دیکھ کے کام کرتے ہیں تو جس نے پہلے کام کیا اس کو ثواب ملتا ہے اس کا, ہے نا. اگر اس بات کو ہم یاد رکھیں تو کوئی بھی ہم نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں, ہے نا. ہم پیچھے نہ رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ہمیشہ پہلے لبیک کہنے والوں میں سے ہم ہوں نا. ٹھیک ہے, پھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر تو کچھ لوگ اس طرح بھی چل پڑتے ہیں کہ اچھا چلو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں, ہے نا. ایسے ہوتا ہے نا, لیکن اسی طرح اس بات کو بھی یاد رکھا کریں ہمیشہ کلاس میں کہ جو پہلے ہینڈ ریز کرتا ہے نا اس کا اللہ تعالیٰ پہلے جو پہلا کام کرنے والا تھا اس کا ہمیشہ کہیں پہ باقی سب کو بھی باقی سب کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے جو اس کو دیکھ کے کرتے ہیں نا. تو ہم نے انشاءاللہ اپنے لیے تڑپ رکھنی ہے اس بات کی کہ نیکی کا کوئی بھی موقع جو ہے نا ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں, ہے نا. انشاءاللہ. اچھا پھر اس سے پہلے بھی آپ کی ہجرت سے پہلے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے دیکھیں آپ نے پہلے پلاننگ کی, اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ پلاننگ بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام شروع کریں تو ہم پہلے اس کی پلاننگ کریں, ہے نا. تو اس کا پھر نتیجہ اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم ہیپ ہیزرڈ یا اچانک سے کوئی کام شروع کر دیں. تو یہ ہم جب اب سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے لیے ہم نے اپنے لیے دیکھنا ہے نا کہ عمل کی باتیں, ہے نا, کہ کیسے دین کا کام ہم کریں تو ہم نے کیسے اپنا لاہے عمل بنانا ہے نا. تو اس کے لیے اپنے لیے ضرور عمل کی باتیں لکھا کریں. اور پھر دیکھیں مدینہ کی ہم نے آج فضائل دیکھے, تو کہ بینگ مسلم ہمیں جو ہے ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے نا کہ ہمیں مکہ اور مدینہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ایمان افروز بھی تھی. تو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دے اور اپنے شہر میں اپنے نبی کے شہر میں ہمیں موت دے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ تو ہمیں کتنی ساری پھر نیا پھل دے کے کھانے کی ہمیں ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے دعا کریں. ابھی تو یہ کم کم چانسز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو صرف سیزن میں آتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم یہ دعائیں سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, ہے نا, ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ کیا نام, کیا یثرب کا دوسرا نام کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے یثرب کو نام دیا مدینہ کو؟ توبہ نا, توبہ. تو بہت ساری عمل کی, تو اگر ہم دیکھیں اس میں ایک ایک اس میں عمل کی بات تھی نا ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہ نہیں نام نہیں بتایا مدینہ کا, ہے نا. اس میں بھی کہ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ خود سے کام کرنا بھی سیکھے ہم ہر کام, جو یہ نہیں کہ ہمیں اسپون فیڈنگ کی عادت نہ ہو, ہے نا. تو اب ہم ماشاء اللہ یہ نا کہ آپ ایڈوانس کورس کریں تو خود سے آئیڈیا سوچا کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کام کرنا ہے, اس سے اپنے لیے کام کرنے کے نا. تو بہت ساری ماشاءاللہ ہر چیز جو کام کرنے سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اینڈ پہ ہجرت کی, تو جیسے جیسے ہماری ہمارا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ کوئی کام ملتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی ہوتا, کوئی ملتا ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ پہ کام کرنا, ہے نا. ہم نے انشاءاللہ تعالی ضرور اپنے لیے لکھا کریں, کوشش کریں کہ دیکھیں جیسے آپ استاذہ جی نے آپ کو بتایا نا کہ حدیث یہ آپ بخاری تو ماشاءاللہ سب کے پاس ہے, اس میں سے جو چیپٹر کا نام ہے فضائل مدینہ ہوں اس کو جا کے کوشش کریں کہ پڑھیں اور کوئی چلے دو تین اچھی سی حدیث آپ خود نوٹ کریں, اس کو پھر کسی کے ساتھ شیئر کریں, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ پھر دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آتا ہے تو کیسے کہ سبحان اللہ حضرت علی نے کس طرح انہوں نے بغیر کسی حجت کے اور کتنا ان کو پتا بھی تھا لیکن وہ کیا تھا ان کا, کس بات نے ان کو نہیں روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پہ, کیا بات تھی. وہ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین تھا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل تھا ان کا, تو یہ ہاں ان کے ایمان کی مضبوطی تھی. تو یہاں پہ ساتھ ہی اپنے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان دے, ہے نا, کہ ہم بغیر کوئی حجت کیے اللہ کے حکموں پہ سمعنا واطعنا, ہے نا. اسی میں کامیابی ہے. اور پھر اینڈ پہ جو تھا یہ تو بہت ہی زیادہ ہم سب کے لیے عمل کی بات, کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دن میں برکت ہو تو ہمیں کب شروع کرنا ہے, کام شروع کرنا ہے. بک کا نام یہ اس والی بک کا تجلی آتے نبوت کا ہے نا, ہم فجر سے, ہاں فجر سے, فجر سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھنے والوں میں سے بنائے تاکہ, ہے نا, تہجد کی عادت بھی اور اب دن میں بھی برکت ہو, ہے نا. آمین یا رب العالمین. فجر تو ابھی وہ تو دیکھیں وہ تو ہمارا فرض ہے نا. اب ہم جب کوئی ہمیں اور زیادہ کام کرنا ہے تو فرض سے اٹھ کے ہم کرنے والے بنے, ہے نا. ہم سب ایک دوسرے کو اس بات کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے اس سے پہلے اٹھ کے اپنے کاموں کا آغاز کریں, نا. آمین یا رب العالمین. تو چلے ہمارا کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا, الحمد للہ آپ کا ریکیپ بھی ہو گیا. جا کے خود بھی اس کو ویکینڈ پہ کوشش کریں کہ ضرور پڑھیں اس کو, ٹھیک ہے. بہت ہی پیاری دعا, اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے. اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یہ بخاری کی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کی دعا ہے. اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمانا اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا الہی آمین. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.